सुबह हो फिर आई है देखो लबों पर जिक्रे खुदा जिक्रे आँखा खुले आँख सल्ले अला कहते कहते
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں اور برکتوں والا بنائے ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی رضا شامل ہو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا بھی یقیناً ان مبارک اور بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان انجاکم یوم القیامت من احوالیہ و مواطنیہ اکثرکم علیہ صلاتن بے شک قیامت کے دن اس کی دشواریوں سے اور اس کی گھاٹیوں سے جلد نجات اسے ملے گی جس نے تم میں سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئیے سنتے ہیں رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی آیات
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله
تم فرماؤ خود غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں مگر اللہ
وما يشعرون ايان يبعثون
اور انہیں خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے
بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها
کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا کوئی نہیں وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں
بل هم منها عمون
بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں
وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا ائنا لمخرجون
اور کافر بولے کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے کیا ہم پھر نکالے جائیں گے
لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين
بے شک اس کا وعدہ دیا گیا ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو یہ تو نہیں مگر اگلوں کی کہانیاں
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين
تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کیسا ہوا انجام مجرموں کا
ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون
اور تم ان پر غم نہ کھاؤ اور ان کے مکر سے دل تنگ نہ ہو
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو
قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ
تم فرماؤ قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ لگی ہو بعض وہ چیز جس کی تم جلدی مچا رہے ہو
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ
اور بے شک تیرا رب فضل والا ہے آدمیوں پر لیکن اکثر آدمی حق نہیں مانتے
وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
اور بے شک تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپی ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔
وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ،
اور جتنے غائب ہیں آسمان اور زمین کے سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں۔
اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ،
بے شک یہ قرآن ذکر فرماتا ہے بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔
وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ،
اور بے شک وہ ہدایت اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے۔
صدق اللہ العظیم۔
اللہ کریم جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب کو، ہمارے اذہان کو، ہمارے دلوں کو اور ہمارے ذہنوں کو روشن بھی کرے، اور اس میں اس کا فہم بھی عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ بھی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم ایک ایسی لاریب کتاب ہے جو یقیناً انقلابی کتاب ہے، جس نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ، ایسا سلیقہ سکھایا کہ جب تک مسلمان اس اچھے اور پیارے طریقے کے پابند رہے، عروج ہی عروج دیکھتے رہے۔ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو اپنے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو لائی ہوئی تعلیمات ہیں، جو لایا ہوا قرآن ہے، اس پر عمل کرنا اور اس کو سمجھنا، یہ یقیناً مسلمان کی زندگی کا ایک شعار بھی ہونا چاہیے، اس کی زندگی کا شوق بھی ہونا چاہیے۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے شوق۔ آگے بڑھتے ہیں سلسلے میں، حسان بھائی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ شامل ہیں، ایک زبردست کلام حسان بھائی کی پیاری آواز میں انشاءاللہ شامل کریں گے، اور اس کے بعد جب واپس ٹاپک پر آئیں گے تو اس عنوان پر گفتگو کریں گے۔ جی حسان بھائی،
کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری
میں فدا
چاندور
پیارے
کے پھولوں میں
سبحان اللہ ماشاء اللہ، اتنا بہترین کلام سیدی اعلیٰ حضرت کا اور بہت پیارے انداز سے حسان بھائی نے پڑھا، اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے اور بار بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک روزے کی با ادب حاضری ہمارا مقدر فرمائے۔ میسیجز میں دیکھ رہا تھا کلام کے دوران آ رہے تھے، وہ سب سے پہلا جو میسیج آیا وہ پہلے پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ یہ رجب رضا اتاری ہیں اور گوجرانوالا سے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے، مینوں شوق مدینے جاون دا۔ انہوں نے اپنا شوق یہ بتایا ہے اور کہا ہے کہ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے دعوت اسلامی ہے اور دعا ہے، دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں اور دعائیں جاری ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا آپ کی دعاؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے اور مدینہ طیبہ کی آپ کو حاضری نصیب فرمائے۔ اور بھی میسیجز میں یہ شوق بیان کیا گیا ہے، بہت پیارا شوق ہے، بہت عمدہ شوق ہے، ہونا چاہیے اور مسلمان کا دل مکے مدینے کے لیے تڑپنا چاہیے۔ اللہ کریم جل وعلا کرم فرماتا ہے، کل کہیں بات ہو رہی تھی اسی عنوان پر تو بڑا پیارا ایک جملہ سننے کو ملا کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے دل میں عشق طیبہ رکھے، عشق مدینہ رکھے، اور قطع نظر اس کے کہ وہ یہ دیکھے، یعنی یہ نہ دیکھے کہ پیسہ میرے پاس ہے بھی کہ نہیں، اخراجات کے میں قابل ہو بھی پاؤں گا کہ نہیں، کیونکہ کبھی بندہ جس طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو کسی تھوڑے سے بڑے خرچے کے بارے میں اگر سوچتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، تو اپنی اس کی وش ہی ختم کر دیتا ہے۔ لیکن کسی کا شوق ایسا پختہ ہوتا ہے، اتنا اچھا ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے، اور اس کے لیے اسٹرگل وہ کرتا ہے کہ شاید ویسے تو کام بنتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن اس کا شوق لوگوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اس کا شوق پورا کر دے۔ خیر یہاں پر تو بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے کا ایک دل میں ارمان ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بندہ لو بھی لگائے کہ تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ تو جب یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب، ان کی رحمتوں کی جانب نگاہ ہوگی اور خالق اسباب، مسبب الاسباب، رب الارباب، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بندہ دعائیں کرے گا کہ اے اللہ مجھے تیرے محبوب کا روزہ دیکھنا ہے، اور یہ شوق یہ ذوق دل میں بڑھتا جائے گا، دعاؤں میں یوں سمجھیں کہ اللہ چاہے گا تاثیر آتی چلی جائے گی اور پھر یہ انشاءاللہ شوق پورا بھی ہوگا۔ امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری بات کہی کہ جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا،
سبحان اللہ،
جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا۔ تو جس پر نظر کرم ہو جاتی ہے تو سمجھ لو کہ کھوٹی بھی اس کی کھری ہے۔ پھر اللہ کریم ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی نظر میں رکھے۔ شوق کیا ہونا چاہیے؟ قذافی شاہ صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت، بہت سارے شوق ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، اور لمبی فہرستیں ہیں دونوں طرح کی شوق کی۔ تو بندہ اگر بیسکلی کوئی شوق اپنے دل میں رکھنا چاہتا ہے تو اس کی ڈائمینشن کیا ہونی چاہیے، کیسا شوق رکھے کہ اس کو افورڈ بھی کر پائے؟
دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ عزوجل ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، انبیاء کرام پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن مجید، فرقان حمید پر، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے یہ کہ ہمارا اسلام جو ہے ہمیں کس قسم کے شوق رکھنے کا ارشاد فرماتا ہے، یعنی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کس طرح کے شوق ہمارے ہونے چاہیے، کون سا شوق ایسا ہے کہ جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ کر رہا ہے، اس کے حبیب علیہ السلام کی محبت میں اضافہ کر رہا ہے، کون جو ہے وہ دین اسلام کے زرعی اصولوں کے مطابق ہمیں چلانے کی طرف ہماری رہبری اور رہنمائی کر رہا ہے۔
صحیح،
اگر تو ایسے شوق ہیں جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہیں تو ان شوق کو اپنانا بھی چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور یہ شوق جو ہے وہ تقویت دین کا باعث بنیں گے، تقویت ایمان کا باعث بنیں گے، اللہ کو راضی کرنے کا باعث بنیں گے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضامندی کا باعث بنیں گے، اور ایسے شوق جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوتے ہیں، اللہ والے ناراض ہوتے ہیں، دین اسلام جو شوق اپنانے سے منع فرماتا ہے، جس میں شریعت نے اسے حرام قرار دیا یا مکروہ تحریمی قرار دیا،
شریعت
مسلمان ہے تو مسلمان کا دائرہ کار جو ہے وہ سارا کا سارا شریعت اسلامیہ پر ہے، اس کی زندگی کا جو محور ہے، اس کی زندگی جو گزرنی چاہیے وہ دین اسلام کے ذریعے اصولوں کے مطابق گزرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ شوق، جو ایک والہانہ بندے کی جو وہ چاہت ہوتی ہے، والہانہ جو لگاؤ ہوتا ہے، شوق اسی چیز کا نام ہے نا کہ والہانہ لگاؤ ہو اس کو، والہانہ لگاؤ جو ہے وہ انسان کو لو لگانی ہی اس چیز کے ہے کہ جو شوق جو ہے وہ والہانہ لگاؤ جو ہے وہ دین اسلام کے قریب کرے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، کہیں بھی اس کو یہ بھولنا نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے رب کی رضا مندی والے کام کرنے ہیں، مجھ کو اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں، مجھے شریعت مطہرہ نے یہ باؤنڈری وال لگائی ہے، اس باؤنڈری وال کے اندر رہتے ہوئے اپنے جو ہے وہ جو شوق ہے وہ اس میں رہتے ہوئے پورا کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسا شوق ہے کہ جو اس باؤنڈری لائن کو کراس کر رہا ہے تو مجھے ایسا شوق اپنانا ہی نہیں ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ شوق جو ہے وہ اس کے اپنانے کے ساتھ جو ہے وہ دین متین کے زرعی اصولوں کے خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے کہیں رب ناراض ہو جائے، اس کے حبیب علیہ السلام روٹ جائیں، وہ ایسا نہ ہو کہ یہ شوق اٹھا کے جہنم کے جو ہے وہ گھڑے کے اندر گرا سکتا ہے۔ تو شوق جب دیکھیں کہ جیسے آپ مثال لے لیں کہ ایک تعداد ہے کہ جو غیر شرعی جن کو شوق پیدا ہو جاتے ہیں، اب کبوتر بازی کو دیکھ لیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبوتر بازی سے منع فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کبوتر کو پکڑنے کے لیے یا کبوتر کی طرف بھاگ رہا تھا، کبوتر بازی جسے ہم کہتے ہیں، تو اب وہ فرمایا کہ یہ شیطان ہے اور شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو علماء کرام اس کی شرح بیان کرتے ہوئے فرمایا جسے پاک کی کہ شیطان، یعنی جو کبوتر بازی کا جو عمل کر رہا ہے تو اس عمل کو کہا کہ عمل کرنے والا بھی شیطان ہے، اور یہ کبوتر بازی کا جو عمل ہے یہ بھی جو ہے وہ شیطان ہے، یعنی کبوتر بازی کی ممانعت بیان کی گئی کہ وہ جو ہے وہ، اب دیکھیں کبوتر پالنا
کام ہے، دل کو غفلت میں ڈالنے والا کام ہے،
غفلت میں ڈالنے والا،
اس کو بھی شیطان کہا اور اس کام کو بھی شیطان نے
جو ہے وہ کہا۔ اس میں دیکھیں جو ہر وہ کام کہ جو انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور غفلت ایسی تاری ہوتی ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ نماز سے اور فرائض سے غافل ہو جاتا ہے، اب ایسی غفلت آ رہی ہوتی ہے، ایسے کھیل کود جو ہوتے ہیں وہ شریعت مطہرہ نے اسے جائز قرار نہیں دیا۔ تو ایسے ہی یہ جو شوق ہیں، یہ شوق کے اندر بھی دیکھیں کہ جو شریعت معیار کیا ہے، معیار یہی ہے کہ شریعت مطہرہ پہ اس کو پرکھا جائے، شریعت مطہرہ پر اس کو رکھا جائے، اگر شریعت اس کی اجازت دیتی ہے تو اس شوق کو اپنا لیا جائے، اور شریعت اگر اجازت نہیں دیتی تو اس کو ترک کر دیا جائے، اس شوق کو نہ اپنایا جائے۔
سبحان اللہ، بہت ایک بنیادی بات مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سامنے آئی کہ شریعت کی اجازت ہے تو ٹھیک ہے بھائی، آپ کا شوق آپ کو مبارک ہو، بہت اچھا ہے، لیکن اگر جس کی اجازت ہی نہیں ہے پھر وہ شوق مبارک بھی نہیں ہے۔ اس کو یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ یہ شوق آپ ہی کو مبارک ہو، یہ شوق غلط ہے، برکت والا نہیں ہے، اس کو مبارکباد نہیں دی جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ینگسٹرز میں ایک شوق دیکھا جاتا ہے، بلکہ کئی قسم کے شوق دیکھے جاتے ہیں، ان کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے، لیکن بہت سی ایسی باتیں ہیں جو جن کی جو قیمت ہے وہ بندے کی اپنی قیمتی جان ہے، جان کی بازی لگا کر اپنا شوق پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کا شوق ہے کہ وہ ون ویلنگ ہی کرتا رہے اور اس میں وہ نمایاں ہو جائے، اس طرح کے کام کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح راشد بھی ایک شوق ہے کہ ایسے خطرناک اور ہیبت ناک مقامات پر جا کر سیلفی وغیرہ بنائی جائے کہ بندہ عبرت ہی کا نشان بن جائے، اگرچہ عبرت کا نشان بننے کا شوق نہیں ہوتا، لیکن وہ جو اسٹیپ لیتے ہیں خطرناک مقامات پر جا کر سیلفیز وغیرہ لینے کا یا تصویریں کھنچوانے کا، وہ نتیجہ یہی لاتا ہے کہ بندہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ ان شوقوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ، یہ کیسے شوق ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، تو ایسے کام کرنا کہ جس سے آپ کی جان ہلاکت میں پڑے، یہ تو کوئی بھی سمجھدار بندہ اس کو اچھا نہیں کہے گا۔ بہت سارے ایسے شوق ہیں جو انسان کو ایسی چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں کہ جو بالآخر اس کی ہلاکت پر ختم ہوتے ہیں۔ انہیں شوق میں سے ایک جو شوق وہ ہے سیلفی لینے کا۔ بظاہر اگر سیلفی لینے کا اگر تو ہے کہ آپ کا اپنا موبائل ہے، اپنے ہاتھ سے آپ نے جناب کوئی سیلفی لے لی، اس میں تو چلے کم از کم اتنا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ نہیں، لیکن اس کی بھی عادت بنا لینا، ہر جگہ پر آپ جناب سیلفی ہی کے چکر میں ہیں، کوئی بندہ بھی آئے اس کے آپ سیلفی کے چکر میں ہیں، تو یہ شوق بھی کوئی اچھا نہیں ہے۔ قبلہ میرے لیے سنت کا کل ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا، ویڈیو کلپ، اس میں آپ نے فرمایا کہ پہلے ایک دور یہ تھا کہ لوگ قریب آتے تو کہتے حضرت دعا کیجئے، بچہ بیمار ہے، دعا کریں میرا یہ کام ہو جائے، دعا کریں میں یہ پریشانی میں ہوں، اور آج شوق یہ ہے کہ جو ملاقات کرتا ہے تو عمر ہی ہوتا ہے کہ حضرت ایک سیلفی دے دیں۔ خیر اس میں دونوں طرح کی چیزیں ہیں کہ یہ گناہ تو نہیں ہے، اگر اس انداز سے ہوتا ہے دلجوئی کی نیت سے آپ بھی رک جاتے ہیں تو اس کو تو کوئی گناہ نہیں کہہ سکتا یا ناجائز نہیں کہہ سکتا، لیکن یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ خود غور کر لینا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ دوسری بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جو آپ بات فرما رہے تھے کہ ایسی جگہ سیلفی لینا کہ جس سے آپ کی جان کو ہی خطرہ ہو جائے، اونچے پہاڑ پر سیلفی لینا، چلتی ہوئی ٹرین کے قریب سیلفی لینا، پٹریوں کے درمیان کھڑے ہو کر جناب آپ سیلفی لے رہے ہیں، یا اس انداز سے سیلفی لینا کہ بعض اوقات آپ کے لیے مسئلہ بن جائے، تو یہ شوق جو ہے نا یہ انسان کی بربادی پر ختم ہوتے ہیں۔ آپ دوسروں کو دکھانے کے چکر میں خود اپنے آپ کو خراب کر بیٹھتے ہیں، یہ شوق مذموم ہے اور اس کی ہرگز بھی پذیرائی نہیں کی جا سکتی۔ دوسرے نمبر پر شوق یوں اگر کہیں کہ جس کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہے، تقریباً جو چیز نظر آتی ہے خالد بھائی موبائل کے اندر ویڈیو گیمز، یعنی حیرت ہوتی ہے۔ ویسے اللہ کا شکر ہے میرے موبائل میں ویڈیو گیم نہیں، نہ میں مجھے شوق ہے بالکل، میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہوتا ہے یار، آپ
مجھے یاد ہے پچھلے دن آپ سے بات ہو رہی تھی تو یہی تھا کہ لوگ کیسے کھیل لیتے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں،
میں نے خود آپ سے اس تعجب کا اظہار کیا تھا کہ مطلب لوگ ویڈیو گیم میں پتہ نہیں نظر کیا تھا لوڈو کھیل لیں گے، اس طرح کی اور گیمز ہوتی ہیں، اتنا مگن ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ان کو ٹائم کا تو پتہ چلتا ہی نہیں۔ دوسرے نمبر پر نمازیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں اسی ویڈیو گیم کی وجہ سے، شوق کی وجہ سے گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے ہوتے، بچہ قریب بیچارہ نقصان بچے کو ہو جاتا، کئی ایسے واقعات ہیں موبائل میں، والد صاحب موبائل میں مصروف ہیں اور بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، تو بعد میں اوہو یہ کیا ہو گیا، بعض اوقات گھر میں کوئی بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں اور جناب موبائل کے اندر اتنے بزی ہوتے ہیں، تو یہ جو شوق ہے یہ بالکل بھی مناسب نہیں، بالکل بھی اچھا نہیں، اور اس کے اندر بھی پھر ایسی ویڈیو گیمز کھیلنا کہ معاذ اللہ جس کے اندر بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے، ایسی چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں کہ جس کا دیکھنا ہی جائز نہیں ہوتا، یہ تو اور مذموم ہے۔ اور پھر ایسی چیزیں بھی اس کے اندر، اب تو ویڈیو گیمز کے اندر غیر مسلموں نے ڈال دی ہیں کہ بعض اوقات بندہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ایسے ایسے کام کرنا پڑتے ہیں، ایسے اسٹیج ہی آپ نے پار کرنے، یہ کرنا ہے، تو یہ چیزیں بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں انسان کے ایمان کے لیے بھی، اور انسان کے پیسے کا بھی اس میں بہت سارا ضیاع ہے، اور اس طرح دوسروں سے بھی انسان کٹ سا جاتا ہے۔ اچھا اب خالد بھائی عرض یہ کروں گا، دیکھیے شوق جو ہوتا ہے نا
جی،
کسی کو فطری طور پر شوق ہوتا ہے کسی چیز کا، کچھ شوق وہ ہوتے ہیں جو آپ کو پیدا کرنے
پڑتے ہیں، ڈالنے پڑتے ہیں۔
فطری شوق یہ وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں، اور زیادہ جو شوق آتے ہیں نا وہ گیدرنگ کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، آپ کا کہاں پر اٹھنا بیٹھنا، یہ چیزیں آپ کے اندر کچھ چیزوں کا شوق پیدا کرتے
ہیں۔ بہت اچھی بات ہے آپ نے، زبردست۔
اب دیکھیے فطری طور پر بندے کو شوق کیا ہے یا لگاؤ کیا ہے، انسان کی فطرت کا بھی تقاضا جو ہے، انسان چاہتا ہے جیسے بھوک لگی کھانے کا دل کرتا ہے، اور یہ فطری ایک بات ہے۔ اب اس کو شوق کا نام دیں یا نہ دیں، لیکن اس میں شوق یوں آ جائے گا کہ اچھا ہی کھانا ہے، سبزی نہیں کھانی، روسٹ ہی کھانا ہے، پیزا ہی کھانا ہے، بریانی ہی کھانی ہے، شوق ہے نا، لیکن یہ شوق آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ کب؟ کہ جب آپ ایسی جگہ چلے جائیں جہاں آپ کے مطلب کی چیز نہ ہو، کسی کا مہمان بن کر چلے جائیں، ٹریولنگ کریں، کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں آپ کے مطلب کا کھانا نہیں، تو پھر کیا ہوگا، بھوکے رہیں گے، اور ایسے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں پھر۔ اچھا، اور جو
بینچ مارک بنایا ہوتا ہے، کھاؤں گا تو یہی کھاؤں گا،
ہاں،
اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا،
یہ چیز
اور ملتا ہے تو ڈسارٹیڈ ہو جاتے ہیں۔
تو اس میں بندے کو چاہیے کہ اپنے شوق پر نظر ثانی کر لے، کبھی ہر طرح کی اللہ کی جو نعمت ہے اسے مجھے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ اور دوسرا جو شوق کیا ہے کہ انسان کچھ شوق پیدا کرتا ہے، اب یہاں پر بھی دو طرح کی چیزیں ہیں کہ یا تو آپ ایسے شوق اختیار کریں، بلکہ حقیقی طور پر ایسے شوق اختیار کریں کہ جو آپ کی دنیا کے لیے بھی کارآمد ہوں، آخرت کے لیے بھی کارآمد ہوں۔ آپ دیکھیے رائٹنگ اچھی کر لیں، بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے اور بہت اچھا شوق ہے، رائٹنگ اچھی ہوگی، آپ کتاب لکھیں گے یا کوئی بات لکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے دوسروں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، فتاوا لکھیں گے۔ میں نے کئی دیکھا بعض مفتیان کرام کی تربیت باقاعدہ اس انداز سے ان کے شروع سے کی جاتی ہے کہ ان کی رائٹنگ اچھی کروائی جاتی ہے، جیسے پہلے دور میں نہیں تھا یہ سلسلہ کمپیوٹر وغیرہ کا، کمپوزنگ کا سلسلہ نہیں تھا، تو ہاتھ سے لکھے جاتے تھے فتاوا، اور ماشاء اللہ پڑھ کر بندے کو دلی طور پر راحت ملتی ہے۔ اور رائٹنگ اچھی کر لیں، کتابیں پڑھنے کا شوق بڑا اچھا ہے، آپ کے علم دین میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو بہت زیادہ نالج بھی ہوگی، اور اس سے آپ کی گفتگو میں بھی بہت ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی۔
یعنی اچھے شوق جو ہیں ان کی طرف جائیں تو ان کی بھی حد نہیں ہے، لیکن جو برے شوق ہیں ہم ذرا یہ تو دیکھیں کہ اپنی طبیعت میں یہ ہم نے کہاں سے لیے ہیں، ایڈوب کہاں سے کیے ہیں، میری طبیعت کیوں اس طرف مائل ہو گئی۔ راشد بھائی نے بڑی بنیادی بات لی کہ آپ کا شوق جو ہے وہ آپ کی گیدرنگ کی وجہ سے بھی بن رہا ہے، اگر اچھی گیدرنگ ہے تو پھر شوق بھی انشاءاللہ اچھے ہوں گے، لیکن اگر اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو غیبتیں کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں، اور جب جس سے ملتے ہیں تو وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں، برائی کو سننا اچھا لگتا ہے، یا گانے باجے سن رہے ہیں، کسی فلموں کی اسٹوری سن رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اب ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو شاید ٹائم کے شارٹیج کی وجہ سے وہ بڑی بڑی تین تین گھنٹوں کی موویز تو نہ دیکھے، لیکن پھر بھی ایک تڑپ ہوتی ہے نا، ایک یوں سمجھے کہ لذت لگی ہوئی ہے، چاہے وہ گناہ کی بے سری اور بری لذت ہے، لیکن وہ جب لگی ہوتی ہے تو دیکھیں گے کہ کوئی نئی مووی آئی ہے تو اس کا شارٹ ورژن دیکھ رہے ہیں، اس طرح کے اپنے لیے راستے نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو شوق ہے کہ مجھے ہر طرح کی محفل سے، ہر طرح کی مجلس سے، ہر طرح کی بات سے اپڈیٹ رہنا ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے بندہ کن کن دشواریوں سے گزر رہا ہوتا ہے، بے حیائی کے مناظر، نہ سننے کا سنتا ہے، نہ دیکھنے کا دیکھتا ہے، اور نتیجتاً یہ پاسبل ہے کہ جب یہ پھر قبر میں اترے اپنے شوق کو پورا کرنے کے بعد، تو اس کی آنکھ میں، اس کے کانوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بے حیائی کے مناظر دیکھنے والوں کے لیے جو عذاب بیان فرمایا، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی۔ اب اگر میرا شوق ہے ویڈیوز دیکھنے کا اور اس میں حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر میں دیکھ رہا ہوں، تو مدنی چینل کے ناظرین یہ شوق اچھا ہے کیا، افورڈیبل رہے گا، اس پر ذرا غور کر لینا چاہیے ہم سب کو، اور بالیقین समझ तो यही आएगा कि ये अच्छा नहीं है। जैसा वैसा ही शौक होता है गाने बाजे सुनने का भी, गीबतें सुनने का भी। मैं चाहूंगा इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद भाई ने जैसे भी आपने फरमाना कि बड़ी ही बुनियादी तौर पर ये गुफ्तगू फरमाई है कि
गैदरिंग
इंसान को कहाँ से कहाँ तक ले जाती हो। पंजाबी की शायर ने कहा ना, चंगे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान अत्तारा, सौदा पावे मुल ना लइए हुल्ले आ हजारा, बुरे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज बइए छिंगा पैण हजारा। चिंगारी मतलब उड़ेगी और पड़ेगी और कपड़े खराब होंगे। अच्छे और बुरे बंदे की सोहबत के बारे में हमें बता दिया। बेसिक अगर हम देखें तो हकीकतन खालिद भाई सोहबत बड़ी ही असर रखती है। अस्सोहबतु मुअस्सिरा, सोहबत असर रखती है, चाहे एक लम्हे की सोहबत है ये असर रखती है। आप थोड़ी देर के लिए किसी के पास बैठे तो आपकी ये सोहबत तो असर रखेगी। अब गौर ये करना है, गौर तलब ये बात है कि हमारी सोहबत किन लोगों के साथ है, किन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, कौन से दोस्त हैं हमारे, कौन से यार हैं हमारे, किन के साथ हम ज्यादा वक्त बिताना चाहते हैं। अच्छा, फिर जिनके साथ हम जाते हैं, जिनकी गैदरिंग हम इख्तियार करते हैं, क्यों हमें उनकी सोहबत अच्छी लगती है। बसाओ का तो होता ही है ना खालिद भाई कि जिस तरह भी आपने फरमाया ना, गुनाहों की लज्जत लग जाती है, माज़ अल्लाह बुरी लज्जत है यकीनन। असल मसला ये होता है कि हमने नेकी की लज्जत कभी चखी नहीं होती। सजदों का सुरूर अगर बंदा चख ले और सच्चाई का जो एक लज्जत है, हक बोलने की लज्जत है, या यूं कहिए कि कुरान पाक की जो चाशनी है, इबादात की चाशनी, नेकियों की चाशनी, ये हमें ये टेस्ट जबान पर लगा नहीं होता, ये टेस्ट कभी चखा नहीं होता, तो इसका असर ये होता है कि फिर वो गुनाहों की लज्जत, गुनाहों की दलदल में पड़ा रहना, ये फिर भार आ होता है। यही सबब होता है कि फिर हमारी गैदरिंग भी उन्हीं लोगों के साथ होती है या जो गीबतें करने वाले होते हैं, एक दूसरे के बारे में बुराई करने वाले, तानाजनी करने वाले, दिल दुखाने वाले, दिल आजारी करने वाले, ईज़ाए मुस्लिम का सबब बनने वाले। अच्छा, इसी तरह गाने बाजे सुनने वाले। गीबत तो ऐसा यूं कहिए कि है सिलसिला कि कौन सी बैठक हो कि जो इससे बच रही हो। दोस्त बैठेंगे, घर वाले बैठे, रिश्तेदार बैठे, एक दूसरे के बारे में चलता ही रहता है गीबत। गीबत के बारे में तो यहां तक के फरमाया ना कि अगर कोई गीबत सुनने पर खुश होता है, उसकी हां में हां मिलाता है, या हैरानगी से ही सवाल करता है, अरे ऐसा भी होता है, अच्छा ये शख्स ऐसा था, हैरानगी के सवाल करता है, भाई ये भी गीबत है। बल्कि यहां तक कि अगर वो खामोश रहकर उनकी गीबत सुन रहा है, ये भी गीबत में ही शुमार है। वो एक बुजुर्ग थे, एक आदमी था, उसके सामने किसी बादशाह की गीबत की गई। कोई वो उसमें शरीक नहीं हुआ, वो आदमी शरीक नहीं हुआ कि ना उसकी बुराई में, ना उसकी नेकी में, ना बदी में, जो गीबत कर रहे थे बस
उसके बाद ना हां ना नाक।
जी जी, ना हां में ना नाम। अच्छा, रात को जब ये शख्स सोया, इसे बादशाह की सड़ी हुई लाश इसके सामने रखी गई ख्वाब में, और कहा गया खाओ इसको। मैं क्यों खाऊं इसको? कहा खाओ ना इसको, मैं तो नहीं खाऊंगा इसको। कहा कि भाई कल जब तुम्हारे सामने इसकी गीबत हो रही थी, तुम क्या कर रहे थे? कहा मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कहा कुछ नहीं किया, सुन तो रहे थे ना, आप उस महफिल से उठकर क्यों नहीं गए? हमारी गैदरिंग क्यों ऐसी? कितनी सख्त वईदात हैं कुरान और हदीस में। मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ कहा गया अपने मुसलमान भाई की गीबत करना। कितनी नापसंद किया गया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कई एक हदीस इस पर हमारी रहनुमाई करती है कि जो अपने दूसरे मुसलमान भाई की गीबत करते हैं गीबतों पर। अच्छा, गीबत के हवाले से अमीर अहले सुन्नत की बड़ी प्यारी किताब गीबत की तबाहकारियां, इसका वैसे मुताला होना चाहिए। मदनी चैनल के नाज़रीन जरूर अगर मुताला नहीं किया, इसका मुताला करें। अब तो वेबसाइट पर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये अवेलेबल है, आसानी आपको मिल जाएगी, घर बैठे आपको मिल जाएगी। आप अगर मकतबतुल मदीना से राब्ता करना चाहें तो हमारे नंबर वगैरह भी होते हैं मकतबतुल मदीना के,
डिस्प्ले भी कर दिया जाएगा
जी, तो उस पर भी आप राब्ता करके घर बैठे भी आप मंगवा भी सकते हैं गीबत। अच्छा, ये फिर इस तरह का सिलसिला है कि हमें न सिर्फ दुनिया बल्कि हमारी आखिरत को भी बर्बाद कर देती है। गीबत करने वाला शख्स लोगों की नजरों में गिर जाता है। जब पता चलेगा कि जिसके साथ इसका उठना बैठना था, जिसके साथ दोस्ती थी, रिश्तेदारी थी, सब कुछ था, उसी की गीबत कर रहा था, उसी की बुराई बयान कर रहा था। अच्छा, पीठ के पीछे उसकी गैर मौजूदगी में उसका ऐब बयान कर रहा था। अगर वो ऐब था तो गीबत, ऐब नहीं था तो
शाह साहब एक मुहावरा है और बड़ा बुरा लगता है सुनने में भी। अगर किसी को यूं कहा जाए कि यार तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, जिसको ये कहा जाए कैसा बुरा लगता है। ये कहा भी इसलिए जाता है कि बंदा جس کے ساتھ بڑی دوستی کی باتیں کرنے والا ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، اس کا سامنا ہو جائے تو بڑی محبت کی باتیں اس سے کرنے والا ہوتا ہے، لیکن جب اس سے جدائی ہوتی ہے تو پھر اس کے عیب اچھالنے والا ہوتا ہے، اس کا منفی تذکرہ اس کے پیچھے کرنے والا ہوتا ہے، یا اس پر الزام یا بہتان لگانے والا ہوتا ہے، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے تم جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو، سامنے آتے ہو تو بڑی واہ واہ جی حضوری کرتے ہو اور پیچھے جاتے ہو تو تمہارا یہ انداز ہے۔
بالکل،
یہ لفظ شاید یوں برے نہ لگیں، جب یہ محاورہ کہا جاتا ہے جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا،
الحق مر،
یہ ہاں جی
سچ کڑوا ہوتا ہے، جب وہ اپنے اوپر فٹ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہ حقیقتاً برا بھی لگتا ہے، طبیعت پر وہ ناگوار بھی گزرتا ہے۔ اس لیے ایک تو غیبت ہے، اور پھر دوسری بات یہی گیدرنگ ہی ہمیں ہوتی ہے۔ دیکھیں بسا اوقات ہم لوگ مطلب گیدرنگ کی حوالے سے بات کرتا ہوں، ہمارے سوسائٹی میں بسا اوقات کوئی غم پہنچا، کوئی تکلیف پہنچی، کوئی درد پہنچا، تو دل کو تسکین کی، دل کی تسکین کے لیے، راحت کے لیے، اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے لوگ پھر وہ اعمال کرتے ہیں کہ جس سے ان کو راحت مل جائے۔ معاذ اللہ وہ ہماری گیدرنگ ہی ایسی ہوتی ہے جو ہمیں غلط طرف لے کر چلی جاتی ہے، بھئی تمہیں قرار نہیں ہے، تکلیف پہنچی ہے، چلو تھوڑی سی شراب پی لو، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، وہ شراب کی طرف لگا لیں گے۔ لوگ گانا سن کر سرور حاصل کرتے ہیں، معاذ اللہ سما معاذ اللہ۔ دیکھیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہمیں تو دلوں کا چین، دلوں کی راحت، دلوں کا سکون کس میں رکھا گیا؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر ہم قرار چاہتے ہیں تو گانے باجے میں ہمارا چین نہیں رکھا ہوا، شراب نوشی میں چین نہیں رکھا ہوا، غیبتوں میں چین نہیں رکھا ہوا، تانا زنی میں، گالم گلوچ میں چین نہیں، بلکہ اللہ کے قرآن میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں ہمارے لیے چین رکھا ہوا ہے۔
ایک مسلمان کا یہ ذہن کیسے بن جاتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف جاؤں گا، اس کے فرمان کے مخالف کوئی بات کروں گا تو مجھے سکون مل جائے گا؟ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مسلمان کا تو یہ ذہن بننا ہی نہیں چاہیے۔
بالکل،
جب ہمیں محبت ہوگی اپنے پروردگار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو پھر ذہن یہ بنا رہے گا کہ اللہ کے خلاف جانے میں کس کو سکون ملا ہے؟ ذرا یہ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے، تاریخ دیکھیں، کبھی کہیں بتاتی ہے کہ جو قوم اللہ کے فیصلوں کے اور اس کے احکامات کے مخالف آ کر کھڑی ہوئی ہے اس نے سکون پایا ہو، اس نے زمین میں کوئی اپنا روب داب ایسا کچھ بنایا ہو؟ بلکہ بڑے بڑے کر و فر والے بادشاہ تھے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کے خلاف کھڑے ہوئے تو نتیجہ یہی ہوا کہ انہوں نے شکست کھائی، وہ ہار گئے، وہ یوں سمجھے کہ نسیم منسیہ ہو گئے۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں تاریخ میں، یعنی ہزاروں سال ہو گئے نا دنیا بنے ہوئے، لیکن آپ گنے تو چند نام ہی تو لیے جاتے ہیں، باقی لوگ کہاں گئے؟ کیا اتنے ہی لوگ آئے تھے؟ اتنے ہی لوگوں کا جاہو جلال تھا؟ ایسا نہیں، بہت سارے لوگوں کا تھا۔ رب العالمین نے کتنوں کو تو بھولی بسری داستان کر دیا کہ اب وہ کسی کو یاد ہی نہیں آتے، کوئی نہ کہیں نام بھی ان کا باقی نہیں ہے، اور کتنوں کا نام باقی ہے تو بندہ بڑی عبرت کے ساتھ ان کا نام لیتا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور یہ بات بھی کر رہے تھے کہ اس طرف جا کے لذت، اس طرف جا کے سکون، اس طرف جا کے بندہ قرار، گناہوں میں اطمینان اس لیے ڈھونڈ رہا ہے کیونکہ اس کو عبادت کی لذت نہیں ملی۔ حضرت نظام پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نظام الدین اولیاء، آپ کا ایک فرمان ہے اور عبادت کی لذت حاصل کرنے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا بہترین ہے۔ بزرگوں کی باتیں ہیں جو دلوں کی گرہیں کھول دیتی ہیں۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے کہ جو تائب ہوتا ہے اسے اطاعت سے پورا پورا ذوق عطا کیا جاتا ہے۔
اللہ،
یہ توبہ کرتا ہے نا، پھر اس کو نیک عمل کا ذوق ملتا ہے، پھر سجدوں کی لذت ملتی ہے۔ یہاں تو ایک پریشانی یہ ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں تو دل نہیں لگ رہا، مزہ نہیں آ رہا، سر جھکا تو ہے لیکن جبھی کو، پیشانی کو، ماتھے کو سجدے کی لذت محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ ہم شاید پتہ نہیں کیا کر رہے تھے بے توجہی سے کہ یار بس یہ ایک چیز ہے جس کو اتارو، اپنے کندھے سے بوجھ ہلکا کرو، بوجھ ہلکا کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے۔ میرے رب نے مجھے کسی لائق بنایا ہے تبھی تو مجھ پر نماز فرض فرمائی۔ آپ دیکھیں ہر ایک پر ایسے نماز فرض نہیں ہے، اولین شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو۔ میرے رب نے مجھے یہ مقام دیا ہے، اسلام دیا ہے، تب تو نماز فرض فرمائیے، پھر ہر کوئی پڑھ بھی لے ایسا بھی نہیں ہے، کبھی یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف بندہ آئے کہ دیکھو میرے رب نے مجھے اہتمام کا کہا ہے. نماز کے لیے اہتمام ہی تو ہے کہ آپ ساری طہارت حاصل کرتے ہیں, آپ کے اپنے کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں, آپ اچھی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں. یہ کس کے لیے؟ کیا صرف بوجھ اتارنے کے لیے؟ نہیں نہیں, اپنے رب کی محبت حاصل کرنے کے لیے, اس کی اطاعت, اس کی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے. اور بندہ توبہ کرنے کے بعد پھر اگر اس طرف آئے نا, نماز شروع کرنے لگے تو ویسے ہی نماز کا شوق دل میں بڑھے. اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں بھی شوق نماز عطا فرمائے. نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونا تو پہلے ایک استغفار پڑھ لیں, اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی نیت سے کہ مجھ سے جو کچھ ہوا بس وہ غلط تھا, اب مولا تیری بارگاہ میں آ پہنچا ہوں. کہا کہ آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور, جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز. اب یہ بندہ ہے اور اپنے رب کے آگے کھڑا ہے, اب اس کی لذت کو بندہ محسوس بھی تو کرے تو پھر مزہ بھی آتا ہے, پھر دل بھی لگتا ہے. تو پہلا کام یہ کہ تائب ہو جائے تو عبادت کا ذوق. پھر فرماتے ہیں جو گناہ میں مشغول ہوتا ہے اسے اطاعت کا ذوق کبھی حاصل نہیں ہو پاتا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ محبوب الہی ہیں, یہ ان کا شہرا ہے محبوب الہی کا. محبوب الہی اللہ کا محبوب بننے کا ذریعہ یہ بتا رہا ہے کہ بندہ توبہ کر لے, گناہوں کو چھوڑ دے, پھر عبادت کا ذوق اور اس کی لذت ملتی جائے گی. راشد بھائی کچھ فرما رہے ہیں.
خالد بھائی میں ایک بات تو یہ عرض کروں گا کہ گیدرنگ کے حوالے سے جس طرح بات ہوئی تھی نا
جی,
دیکھیے آپ جس مجلس میں جا کر بیٹھتے ہیں تو اس مجلس میں دو ہی چیزیں ہوں گی
جی,
یا تو آپ غالب ہوں گے یا دوسرا غالب ہوگا. غالب وہی ہوگا جس کا کردار زیادہ مضبوط ہوگا, جس کا دین یا دنیا, گناہ یا نیکی کے اعتبار سے جتنا شوق پختہ ہوگا اس کا اثر سامنے والے پر پڑے گا. آپ غافلوں کی مجلس میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پر جا کر آپ ان کو نمازی بنا دیں, ان کو نیک بنا دیں, اطاعت گزار بنا دیں. اور اگر آپ کامل ہیں اور اللہ کی رحمت سے آپ اطاعت گزار ہیں تو یقیناً اس کا اثر دوسروں پر پڑے گا. اور اگر آپ کے اندر کمزوری ہے تو پھر آپ ان کا اثر لے کر آئیں گے, آپ کی عادتیں بھی خراب ہو جائیں گی. دوسری بات توبہ کے حوالے سے جو آپ نے فرمان سنایا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا کہ تائب کو اطاعت کی حقیقی لذت ملتی ہے, گناہگار کو لذت عبادت نہیں نصیب ہو سکتی. توبہ کی حقیقت پر اگر غور کیا جائے تو پھر انسان کو اطاعت کی لذت ملتی ہے. آپ نماز بھی پڑھتے ہیں, آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں, آپ جناب روزے بھی رکھتے ہیں, آپ استغفار بھی پڑھتے ہیں, درود بھی پڑھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کو عبادات کی لذت نصیب نہیں ہوتی. تو اس کی ایک وجہ وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ سچی توبہ یا توبۃ النصوح جس کو کہتے ہیں, توبۃ النصوح کا مطلب ایسی توبہ جو آپ کی آنے والی زندگی کے لیے نصیحت ہو جاتی ہے, گناہوں کو چھوڑنے کا عزم مسمم اور پکا ارادہ آپ کر لیتے ہیں, اور آئندہ نیکی کرنے اور گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ جب کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو اطاعت کی لذت نصیب ہوتی ہے. گناہ کی حقیقت کیا ہے؟ گناہ کی حقیقت یہ ہے کہ گناہ رب کی نافرمانی ہے جو دل کو بے اطمینانی اور بے چینی دیتا ہے, نیکی دل کو قرار اور دل کو سکون دیتی ہے. تو جب آپ گناہ کو چھوڑتے ہیں تو پھر آپ کو نیکی کی لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے. تیسری بات سکون کے حوالے سے, خالد بھائی دیکھیے ایک لوجیکلی بات یہ ہے کہ انسان جو چیز بناتا ہے تو بنانے والا جانتا ہے کہ میرے اس چیز کے اندر, میرے اس کیا کہتے ہیں جو میں نے چیز بنائی ہے اس کے اندر یہ یہ خصوصیات ہیں, یہ چابی لگائیں گے تو یہ کام ہوگا, یہ کام کریں گے تو یہ چیز سے فائدہ پہنچے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے, انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے, روح اور جسم. روح کا تعلق انسان کے کہہ سکتے ہیں باطن سے ہے, اور جسم یہ ہمیں ظاہری طور پر نظر آتا ہے. جسم کی جس طرح کچھ کھاتے پیتے ہیں, آپ کھانا کھاتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں کھاتے ہیں تو اس کا اثر آپ کے جسم پر ہوتا ہے. روح کا تعلق جو ہے نا وہ آپ کے باطن سے, اور روح کی تسکین وہ رب نے رکھی ہے اپنے ذکر کے اندر. رب نے روح کو, رب نے جسم کو پیدا کیا, اور اس کا سکون, اطمینان اور نو ٹینشن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہیں اپنے ذکر کے اندر. اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں اگر آپ سکون لینا چاہتے ہیں تو اللہ کے احکام اور اللہ کا ذکر آپ کریں گے تو آپ کو سکون اور قرار ملے گا.
بہت
پیارا. دراصل ہم نے اس چیز کو سمجھنا غلط شروع کر دیا کہ شاید سکون ملے گا گانے باجے میں، شاید سکون ملے گا ویڈیو گیمز میں، شاید سکون ملے گا دوستوں کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرنے میں، شاید سکون ملے گا ناول پڑھنے میں، شاید سکون ملے گا ویڈیو دیکھنے میں یا سیلفی لینے میں یا سیر و سیاحت میں. حالانکہ سکون رب نے قرآن میں رکھا، سکون اللہ نے کس چیز میں رکھا؟ اللہ نے خود قرآن میں بیان کر دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین دلوں کا سکون میرے ذکر میں ہے. تو اللہ کریم جس نے بندے کو پیدا کیا اس نے فرما دیا کہ میں نے تمہارے دل کا قرار اپنے ذکر میں رکھا ہے، تو یقیناً تمہیں اسے قرار ہی ملے گا. اور یہ بھی آقا کریم علیہ السلام کی حدیث ہے جو صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے روایت، کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے. ٹھیک ہے نا، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، جو تمہارے دل کو مضطرب کرے، بے چین کر دے. تو گناہ کر کے آپ سمجھے جناب مجھے قرار ملے گا، یہ تو ایسے ہی ہو گیا نا جیسے آپ یہ سمجھیں کہ آگ لگائیں اور جلنا نہ پایا جائے.
ہاں جی،
یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ آپ کے اونچائی سے چھلانگ بھی لگاؤں مجھے نقصان بھی نہ پہنچے. تو جناب ایسا نہیں ہو سکتا. تو ان حقائق کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جب آپ ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی بہت پرسکون ہو جاتی ہے.
سبحان اللہ، بہت پیاری اور عمدہ گفتگو آپ نے کی. اور بندہ اپنی روح کو مضبوط کرے تو روحانیت مل ہی جائے گی اور روح مضبوط ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے. بڑی پیاری بات کی. اور یہاں پر ایک سوال ہے کہ میرا شوق ہے کبوتر پالنے کا، تو کیا کبوتر پالنا گناہ ہے؟ کبوتر پالنا ایک الگ بات ہے، کبوتر بازی کرنا یہ ایک الگ بات ہے. کبوتر بازی محض کبوتر کو اس لیے رکھنا کہ اس کو پھر اڑاتے رہیں، یہ علماء نے ناجائز قرار دیا، یہ حرام قرار دیا. ویسے اگر کوئی کبوتر رکھتا ہے تو یہ برا نہیں. کچھ میسیجز لیتے ہیں اور پھر کچھ کالز کی طرف آتے ہیں. بڑے پیارے اور اچھے اچھے میسیجز آ رہے ہیں، اللہ کریم خیر فرمائے. اچھا جی، حمزہ غلام یاسین ہے اکاڑا سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ بھی اپنا ایک شوق بتائیں. بس جی، اللہ کریم اچھے شوق رکھے، دعا فرما دیں میرے لیے، بس یہ کافی ہے. شوق بتانا کیا بتائیں، سمجھ نہیں آ رہا. اچھا جی، میرا ایک شوق ہے اور وہ پورا نہیں ہو پا رہا ہے. بس دعا کر دیں کہ وہ شوق پورا ہو جائے، اس کی اپیل ہے. اللہ کریم آپ کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے. اچھا جی، ایک اسلامی بھائی نے سندھی میں میسج کیا ہے، اور وہ بہرحال میسج میں نے پڑھ تو لیا ہے، میں سمجھ بھی گیا ہوں لیکن اس کو پروناؤنس کر نہیں پاؤں گا. عبد الجبار ہیں، عبد الجبار شیخ کمبر شہر سے، اور جو لبے لباب مجھے سمجھ میں آیا اس کا، ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے عمرہ کرنے کا شوق ہے، دعا کرو کہ اللہ کریم مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے اور میں اپنی شوق کو،
اللہ پاک ان کو عمرے کے ساتھ ساتھ حج کا بھی شوق عطا فرمائے.
آمین آمین، واہ جی واہ،
اور پھر
اس شوق کو پورا بھی فرمائے.
آمین،
کیا بات ہے. گجراوالا سے میسج ہے، اور کہا گیا کہ دو خالہ بیمار ہیں، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے اور صحت سلامتی نصیب فرمائے. اچھا جی، میسج یہ بھی ہے کہ خواتین کو کیا شوق کو ہونے چاہیے. آگے بڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم جو گھر میں رہنے والے افراد ہیں کس قسم کے شوق رکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر.
حسان بھائی، جواب تو یہ ہے جو ماہنامہ فیضان اپنا خواتین کا ماہنامہ آتا ہے اس میں بہت سارے ایسے مضامین ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کے لیے، تو میرے خیال میں اس میں بہت سارے شوق بھی آ جاتے ہیں.
بہت بہت پیاری بات کی، بہت پیاری بات کی. حسان بھائی سے کلام کی عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. اچھا جی، بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، میری والدہ بیمار ہیں، دعا صحت فرما دیں، اللہ کریم کرم فرمائے، رحمت فرمائے. اچھا جی، لاڑکانہ سے میسج ہے، اور ان کا بھی یہی فرمائش ہے کہ کلام سنا دیں. منگتے ہیں
کرم ان کا،
کرم ہے تمہارا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یہ کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی. اور ثاقب بھائی سے بھی میسج ہے کہ کوئی کلام سنا دیں، لازمی سنا دیں ثاقب بھائی. اچھا، کچھ شوق کے بارے میں بھی اچھے اچھے میسیجز ہیں، ان کو انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ویز میں لیتے ہیں. کلام ہے روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. کچھ کلام کی فرمائشیں احسان بھائی سے لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کال لیں گے. جی
کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں ہاں کیا بتاؤں
کی آؤ دربار
سبحان اللہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے. اللہ کریم جل وعلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، تیرے صدقے میں عذابوں سے چھٹے. کیا بات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان ہے کہ اللہ کریم ان کے برکت سے کرم فرماتا ہے. فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شہدائی یہ دوست، مصطفیٰ پر مرنے مٹنے والے، حضور کی محبت دل میں رکھنے والے، تجھے ہمیشہ کی خوشیاں، ہمیشہ کے عیش مبارک ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے تو جو دشمن ہیں نا ان پر بھی عذاب نہیں آئے. اللہ کریم جل وعلا میں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے. مدرسہ کے ناظرین کی کچھ کال شامل کرتے ہیں.
میرا جو شوق ہے وہ اچھے اچھے کھانے کھانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ کھانا ہے، اور ظاہری بات ہے گھر کا کھانا تو ہم ویسے ہی کھاتے رہتے ہیں، لیکن باہر کا کھانا کبھی کبھار کھاتے ہیں، تو باہر کے کھانے پہ زیادہ فوکیت دی جاتی، یعنی وہ کھانے کی طلب زیادہ ہوتی ہے.
اچھا خالد بھائی،
جو طلب زیادہ ہے وہ آپ کم کر رہے ہیں.
خالد بھائی، کھانے کے شوق کی بات آئی نا، تو بعضوں کھانے طرح طرح کے کھانے کا شوق ہوتا ہے، اور بعضوں کو زیادہ کھانے کا شوق ہوتا ہے. یعنی وہ
دونوں باتیں بہت عمدہ.
ایک ہمارے عزیز تھے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، بیچارے بہت سخت بیمار ہیں، تو ان کو جو ہے نا بہت زیادہ کھانا کھانے کا شوق تھا. اب وہ ویٹ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ شاہ صاحب جب کھا کے جب تک اچھے طریقے سے پسینہ پسینہ نہ ہو جائے بندہ، اس وقت تک جو ہے نا وہ شوق پورا نہیں ہوتا، اس وقت تک بات بنتی نہیں ہے. تو خیر اب زیادہ جو لوگ کھاتے ہیں، یہ زیادہ کھانا بھی ایک بہت یہ شوق ہے، اور پھر اس میں چٹپٹا کھانا، باہر کے کھانے کھانا، لذیذ کھانے کھانا، یہ کافی حد تک شوق تو تھوڑا تھوڑا سب میں ہوتا ہے کافی حد تک، لیکن یہ اس پہ کنٹرول ہی کرنا چاہیے. لیکن زیادہ جو لوگ کھانا کھاتے ہیں، تو اب یہ ہے کہ یہ زیادہ کھا کے وہ ضرر اور نقصان، پہلے تو لوگ سمجھاتے ہیں کہ اتنا نہ کھایا جائے، لیکن کیا ہے وہ کھانا جب زیادہ کھاتے رہتے ہیں تو وہ کھانا پھر انسان کے لیے فائدے کی بجائے نا الٹا نقصان دینا شروع کر دیتا ہے. پھر طرح طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جو معدے کی بیماریاں ہیں. پھر جب ویٹ بڑھتا نا انسان کا، کولیسٹرول لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس سے پھر اور بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. یہ ہائی بلڈ پریشر کا ہو جانا، پھر شوگر کا ہو جانا، یعنی اتنے سارے امراض جو ہیں نا وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اس کا دیکھنا چاہیے کہ یہ لمٹ کے اندر ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر انسان کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے. اچھا یہاں پہ میں والدین کو یہ بات عرض کروں گا، والدین بھی اپنے بچوں کو تھوڑا سا غور کریں، سوچیں کہ ہمارے بچوں کا رجحان کس طرف ہے. بچپن میں کچھ شوق ہوتے ہیں نا بچوں کے، تو جو بچے کا شوق جو ہے وہ اچھا ہے، اس کے کردار میں پختگی لا رہا ہے، اس کے آگے چل کے اس کو جو ہے نا وہ ترقی اور کامیابی اور کامرانی کی طرف لے کر جائے گا، ایسا شوق جو اس کے کردار کو بنائے گا، اس شوق کو تھپکی مار کے پرموٹ کرے. ایسے شوق جو ہیں بچے کے کہ جو مضموم ہیں اچھے نہیں ہیں، تو اس کی طرف وہ رجوع کر رہا ہے، اس کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس پہ غور کرے، اور ان چیزوں سے پیار محبت کے ساتھ ان شوق کو ختم کروانے کی کوشش کریں کہ وہ اس طرف نہ نکل جائے. ویڈیو گیم کے حوالے سے ایک نوجوان کو جو ہے وہ آنکھوں دیکھا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کہ وہ ایک اچھے خاصے جو ہے وہ اس کی جاب تھی اور ایک جو ہے وہ آن لائن ادارے کے اندر وہ کام کرتا تھا اور بڑی اچھی اس کی انکم تھی. اچانک سے کیا ہوا کہ اس نے ادارے میں چھٹیاں کرنا شروع کر دی. ادارے میں وہ جو ہے آ رہا ہے تو تاخیر سے آ رہا ہے, اگر جو ہے وہ یا چھٹیاں کر رہا ہے یا تاخیر سے آ رہا ہے. اچھا اب تاخیر سے آ رہا ہے اور پھر کام کے اندر اس کی وہ جو لگن تھی جو کام انداز میں اچھے انداز میں وہ کرتا تھا نا, اس کے اندر بھی کمیاں کوتاہیاں نظر ہو گئی. تو اب جب اس کی ریزن سے پتا چلا, اچھا کچھ عرصہ کیا ہوا بعد میں پتا چلا کہ بھائی اس نے وہ جاب چھوڑ دی, اب تشویش بڑھی تو ادارے والوں نے معلومات کی پتا کرو کہ بھائی یہ بندہ کہاں گیا, بڑا انٹیلیجنٹ اور بڑا اچھا زبردست قسم کا یہ جو ہے وہ انسان ہے اور بڑی صلاحیتوں والا انسان ہے, گیا کہاں پہ. پتا چلا کہ جناب اس کو کوئی فلاں نام کا کوئی ویڈیو گیم کا شوق اس کو پڑ گیا اور وہ ویڈیو گیم کھیلتا. اب وہ ویڈیو گیم کے اندر کیا ہے کہ اسٹیج پہ اسٹیج آتے رہتے ہیں, انسان اس میں ایسا مگن ہوتا ہے کہ ابھی یہ آپ کو ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے, یہ پورا ہو گیا تو جناب اب یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے, یہ پورا ہو گیا تو اب یہ اچیو کرنا ہے. یوں جو ہے وہ گویا کے گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ سارے ٹارگیٹ اس کی دنیا کل کا کل سارا کا سارا گویا کہ وہی رہ جاتا ہے. اب اس کی جو ہے وہ سوچ آگے پیچھے سے ختم ہو کے صرف ویڈیو گیم کے اندر ہی مرکوز ہو جاتی ہے. اب وہ نوجوان پڑھا لکھا سوٹڈ بوٹڈ اچھا نوجوان اور بڑی بہترین جاب جو ہے وہ اس کی لگی ہوئی, اچھا کما رہا ہے, گھر والے راضی ہیں, دوست احباب راضی ہیں, بڑا اچھا سلسلہ چل رہا ہے. ویڈیو گیم کی لت لگی اس کو, اب کیا ہے دن کو جاگ رہا ہے رات کو جا رہا ہے, نمازوں کی پرواہ ہے نہ جناب, دوست احباب دوستی یاری سب ختم, یہاں تک کہ وہ جب ہے وہ ذوق ہی نہیں بنتا اس کا, نہ جاب پہ جا رہا ہے وہاں پہ چھٹیوں پہ چھٹیاں کر رہا ہے, یہاں سکتے وہ چھوڑ دیا اس نے. اور پھر اس قدر معاملہ بڑھا کہ وہ ذہنی طور پر معذور تک ہو گیا, یعنی اتنا ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ مینٹل تک ہو گیا وہ, اس قدر جو ہے وہ ویڈیو گیم کی وجہ سے اس کی تباہی اور بربادی ہوئی. اور پھر کیا ہے کہ وہ ڈاکٹروں سے باقاعدہ اس کا علاج کروانا پڑا. تو اب اس نہج کے اوپر ہمارا بچہ جو ہے وہ جائے, اس سے پہلے پہلے ہمیں غور کر لینا چاہیے, ہمیں دیکھ لینا چاہیے ہمارا بچہ, اگر پہلی بات تو موبائل ضرورتاً ہی اس کے پاس ہونا چاہیے, ویسے ہونا ہی نہیں چاہیے.
اور بچوں کو ضرورت کیا ہے؟
ضرورتاً ہونا چاہیے, اگر تھوڑی ایج بڑے کے ہیں بچے تو سمجھتے, اور وہ تو اب اگر موبائل فون پہلی بات تو ہونا نہیں چاہیے.
میں جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں نا, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں نا بچہ ہے نا, اس کو موبائل چاہیے, اس سے چار سوال بھی کر لیں, بیٹا ضرورت کیا ہے, کیا کرنا ہے, کسی سے بات کرنی ہے نمبر ملا دیں, میسج کرنا ہے دے دیں. اب یہ ساری ضرورتیں نہیں اور صرف اس کو کونا پکڑا کے بٹھانا ہی ہے, یہ بہت مشکل ہو جائے گی.
اس میں یہ دیکھیں کہ وہ کھیل اگر ویڈیو گیم کی طرف جا رہے نہیں, وہ اگر موبائل فون یوز کر رہے ہیں نا تو یوز کیسا کر رہا ہے.
صرف اچھا آپ اچھی گفتگو فرما رہے ہیں شاہ صاحب, کہ گیم ہے یہ تو پریشان کر ہی رہا ہے نا, اس کی ایک جو پریشانی ہے وہ الگ ہے, پھر آگے جو ویڈیوز ہیں پھر سجیسٹڈ ویڈیوز جو آ رہی ہیں وہ مطلب بچے کو ایک جہان کی طرف لے جائیں گی, جہاں سے وہ چلا تھا, یعنی اگر آدھے گھنٹے تک وہ موبائل یوز کرتا ہے تو وہ اسی ایک ویڈیو کو نہیں دیکھ رہا ہوگا جو آپ نے لگا کر دی تھی. ہمارے بھی بچے ہیں اور جو مصیبتیں ہیں وہ سب کے ساتھ مصیبتیں ہیں اور جہاں جہاں معاملات ہیں وہاں ہیں. تو اب اس کے لیے والدین کو نا اپنے بچے سے ایک اسٹیپ آگے ہونا پڑے گا. بدقسمتی سے ہو یہ رہا ہے کہ بچے والدین سے چار قدم آگے جا رہے ہیں. جب والدین پیچھے ہیں تو پھر بچوں کو کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ والدین کو کیا بتائے اور کیا کرے. جب والدین چار قدم آگے ہوں گے نا تو ان کو پتا ہوگا کہ اس کی ایج کیا ہے اور اس ایج گروپ کے لوگوں کے لیے مارکیٹ میں اگر ان کو ان ڈیوائسز کے ساتھ کنیکٹ رکھنا بھی ہے تو کیا کیا سولوشن اس کے لیے ہیں, کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو اس کی حدود ہیں, کڈز کے لیے کیا یوز کیا جائے گا, اور جو زیادہ بڑی عمر کے لوگ ہیں ینگسٹرز کے لیے, اڈلٹ کے لیے کیا یوز ہوگا, یعنی ہر چیز کے لیے ایک کیٹیگری بنی ہوئی ہے. یہ والدین کو پہلے پتا ہونا چاہیے, ان کو نہیں پتا تو پھر
جہاں ہوتے ہیں نا, ہر شوق بچے کا پورا ہی نہیں کیا جاتا.
کیا بات ہے شاہ جی,
ہر اس کی خواہش کو پوری نہیں کی جاتی. اب اس نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی کہ اس کو نظر آیا کہ جناب اسپائڈر مین ہی بننا ہے بندے نے اور فضا میں اڑنا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ ابا جی کو بولے کہ ابا جان وہ آٹھویں نویں فلور پہ آپ تشریف لے کے جائیں, وہاں سے مجھے جم مار کے دکھائیں. تو اب میرا تو یہ شوق ہے, مجھے تو یہ دیکھنا ہے. تو ہر شوق ایسا نہیں کہ ابا جان اوپر جاتے ہیں اوپر جا کے جم لگا کے دکھاتے ہیں, نہیں, اس کو فوراً منع کریں گے, بیٹا یہ تمہارا شوق میں پورا نہیں کر سکتا. تو ہر شوق بھی پورا نہیں کیا جاتا, تو شوق بھی دیکھیں. وہی میں نے جو عرض کیا ہے کہ شوق تو دیکھیں, اگر اچھے شوق ہیں بچے کے تو پرموٹ کریں, اور اگر اچھے شوق نہیں ہے, رجحان کہیں اور جا رہا ہے ابھی سے, اس کے جو ہے نا اس شوق کی طرف سے اس کا ذہن جو ہے نا وہ ہٹائیں, وہ شوق اس کا رہنا نہیں چاہیے, اس کو اچھے شوقوں کی طرف لے آئیں. اچھا متبادل دے دیں, کسی کو گانا گانے کا شوق ہوتا ہے, آواز اچھی اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے, تو وہ گانا اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ گانوں کی طرف جا رہا ہے اس کا رجحان, تو ادھر کیا ہے, قرآن مجید فقان حمید ہے, اسے قاری قرآن ہیں, قرآن فقان حمید اس کو پڑھنا سکھا دیں اچھے انداز میں, کسی اچھے سے قاری صاحب سے مشق کروائیں, تو وہ یہی جو ہے یعنی آواز کے جوہر دکھانے کا جو شوق ہے اس کے اندر, وہی قاری قرآن بن جائے گا, بہترین جو ہے وہ قاری بن جائے. تو یہ بھی یہ شوق ہے اچھا پڑھنے کا, تو قرآن پڑھنے سے اچھا اور کیا بات ہوگی. ایسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو
بچے کو شوق ہو تو آپ اس کو ڈائمینشن دیں,
اس کو
جہت دے دیں کہ آپ نے اس طرف جانا ہے بیٹا, اچھی آواز ہے تو صرف گلوکار ہی نہیں بننا, آپ ناطخاں بھی بن سکتے ہیں, قاری قرآن بن سکتے ہیں. بہت پیاری بات ہے صاحب آپ نے لی, اللہ کریم برکت دے. تو بچوں کے شوق کی رہنمائی بڑوں نے کرنی, بڑوں کو بیدار ہونا پڑے گا اور اپنے بچوں کے ساتھ زندگی جینی پڑے گی. ایسا نہیں کہ اب یہ ہو گئے تو یہ بڑے بھی ہو جائیں گے, یہ بڑے بھی ہو جائیں گے پھر سب کچھ کر بھی لیں گے. ہر چیز آپ کے بغیر بھی ہو رہی تھی, غالب ہے خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں, روئیے زار زار کیا کیجیے ہائے ہائے کیوں. تو پھر بعد میں یہ واویلے نہیں ہونے چاہیے, بعد میں بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جناب پتہ نہیں کون سی تربیت میں کمی رہ گئی, پتہ نہیں کیا رہ گئی. حضرت وہ جو آپ سے موبائل نہیں چھوٹ رہا تھا نا آپ کے بچے کے بچپن میں, وہ پتہ نہیں آپ کی تربیت میں کمی تھی یا بچے کی تربیت میں کمی رہ گئی, اس کو کیا کہیں, یہ غلطی ہے. اور جب اس سے جگایا جا رہا ہے تو ہم سب نے جاگنا ہے, اور اللہ کریم آنکھیں کھول دے. یہ یوں سمجھ لیں کہ آنکھ کھلی جب ہوا سویرا, ابھی جاگ جائیں ورنہ
اس کے لیے پانی گزر. خالد بھائی ایک چھوٹا سا میں حل عرض کرتا ہوں. دیکھیں کہا نا کہ کسی کو ترغیب دلانے کے لیے پہلے خود سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. آپ والد ہیں, آپ ہر وقت اگر موبائل یوز کریں گے یقیناً آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر وہی لے گا کہ جو آپ ہیں. اگر آپ کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے, آپ کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے, آپ کا بچہ آپ سے یہ چیز لے گا, چونکہ بچے کا دماغ بالکل کورے کاغذ کی طرح ہے, ایک سفید کاغذ کی طرح ہے. آپ جو کچھ لکھ دیں گے وہ وہی لے گا, آپ کو دیکھ کر وہ سیکھ رہا. کہا نا کہ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے, وہ ماں کی گود سے لیتا ہے, گھر سے تربیت بچہ حاصل کرتا ہے. گھر کا ماحول کیسا ہے, اگر گھر کا ماحول ایسا ہے کہ بچے کو ابھی تنگ کر رہا ہے, اٹھاؤ اس کو موبائل دے دو, اب بچہ جو مرضی ہے. بچپن میں ہی بچہ مطلب اتنے چھوٹے چھوٹے بچے کے گمان میں بھی نہیں آتا, وہ چیزیں کھول لیتے ہیں اپنی من پسند چیزیں, وہ یوٹیوب پہ چلے جائیں گے.
بچپن کا تھوڑا تھوڑا سا یاد آ رہا ہے آپ کو, کبھی شرارتیں کرتے تھے بچے, پریشان کرتے تھے, یعنی جس وقت میں ہم بچے ہوتے تھے تو اما جی اپنے دوپٹے کے ساتھ نا اس کو باندھ دیا کرتی تھی, اب وہ دوپٹے کے ساتھ نہیں باندھتی, اب وہ موبائل دے کر اس کو ڈیجیٹل لاک لگا دیتی ہیں, بیٹا وہیں بیٹھا.
اس کے لیے گزارش یہ ہے, ایک تو خود اپنے آپ کو سنوارنا, اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے کو کوئی کام دے دیں, کوئی ایکٹیویٹی دے دیں. دیکھیں بچے کا شوق ہے نا, کسی ایکٹیویٹی میں لگا دیں. آپ بچے کا ذہن سمجھتے ہیں, کچھ سمجھتے ہیں, آپ اس طرح کی چیزیں لا کر دے دیں کہ بچے کی ذہنی صلاحیت جو ہے نا وہ اس طرف جائے, اور وہ اپنے اندر بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرے. کوئی پڑھائی کے حوالے سے بہت ساری مارکیٹ میں ایسی چیزیں ملتی ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں کہ جو بالخصوص مونٹی سیری جو ہوتے ہیں سلسلے, وہاں پر تو یہ کروائے جاتے ہیں, اور غالباً دار المدینہ میں بھی اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ سلسلہ اپنے بچوں کو مصروف کر دیں, کچھ بچہ بڑا ہے تو اسے دینی کام دے دیں, دینی کاموں کی ذمہ داری دے دیں. جب بندہ خالی ذہن ہے, کوئی کام نہیں ہے, تو اب اس کے ہاتھ میں خواہ مخواہ اپنے آپ کو اس نے مصروف تو رکھنا ہے, مصروف رکھنے کے لیے موبائل استعمال کرے, آپ اسے بزی کر دیں نا, آپ اسے دینی کام دے دیں, دینی کاموں کی ذمہ داری دے دیں, یا مسجد کا درس دے دیں, مسجد کی کوئی ذمہ داری دے دیں, مدرسہ کی ذمہ داری دے دیں, گھر کی کوئی ذمہ داری دے دیں, پڑھائی کی کوئی ذمہ داری دے دیں, پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ کر دیں, مطلب اسے ان کاموں میں مصروف کریں گے ان شاء اللہ عز و جل. آپ دیکھیں آپ کا بچہ وہ ایسا وہ مصروف ہوگا, صبح اس نے اسکول جانا ہے, مدرسہ جانا ہے, کالج جانا ہے, یونیورسٹی, بعد میں وہ اپنے دینی کام کو دیکھے گا, ان شاء اللہ ماحول بھی ستھرا رہے گا اور آپ کے بچے کی تربیت بھی اچھی ہو جائے گی.
زبردست, بہت پیاری بات کی شاہ صاحب, اللہ برکت دے. مزید کچھ کال دیجیے.
شوق میں یہ چیز آ گئی ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مطلب کسی اور کے کھانے کی بڑی عادت, شوق لگا ہوتا ہے, عادت کیا شوق ہے ان کو نا, حالانکہ وہ اپنا بھی لائے ہوں گے لیکن وہ کھانا ان کو نا فرض ہوگا, یہ انہوں نے ایک شوق بنا لیا, ایک عادت بنا دی نا, اس حوالے سے تھوڑا کریں کہ یہ مطلب کیسے ختم ہو جائے, اگر کسی میں ایسی ہے عادت تو اس کا کچھ حل نکلوائیں.
کیسے نکلوائیں, ذرا بندے حاضر کیے جائیں, اللہ کریم خیر فرمائے. اور اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اٹیچمنٹ لوگوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے, ہم نے کسی کا کھایا ہوتا ہے تو دوسرا بھی کہتا ہے کہ جب آپ نے کھایا تو پھر ہماری بھی باری ہے, اور وہ فرینڈنیس ایسی ہوتی ہے کہ اگر ایک ہی انوائرمنٹ میں کام کر رہا ہے تو, اور پتہ ہے کہ اگر کسی کا میں نے کھا لیا اور میں اپنا اس کو پیش کر دوں گا تو اس کو مذائقہ نہیں ہوگا, ورنہ پرابلم میں بھی آ سکتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ نے تو ان کا کسی کا کھا لیا, اگرچہ آفس کولیگز ہیں اور ساتھ ہی کام کر رہے ہیں, آپ نے بریک پہلے کر لیا اور آپ نے ان کا کھا لیا, اب وہ جب اپنے بریک کریں گے تب کیا کھائیں گے, یہ ایک پریشانی ہوتی ہے. بہرحال اگر ایسا معاملہ ہے کہ میرا کھانا یا میں کسی کا کھانا کھا لیتا ہوں اس کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی ہے, برا مانتا ہے, تو یہاں پر تو جواز اور عدم جواز بھی بڑی بحث ہوگی کہ یہ کھانا حلال بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا, کہیں ایسا تو نہیں کہ غصب کر کے چھین کر کھانے والے زمرے میں یہ داخل ہو جائے, جس طرح ایک گفتگو کا انداز سے تھوڑا سا ایسا لگا کہ پریشان ہو رہا ہے بندہ, یار لوگ کیا کرتے ہیں, یہ ایک جگہ پر چیز رکھی ہے تو اس طرح اس کا بے درج استعمال کیا, کہ سبھی اپنا ہے, جو اس حدود میں آ گیا وہ آٹومیٹکلی اپنا ہی ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا بھائی, جو لے کر آیا ہے وہ اسی کا ہے. خیر اپنی چیز پر اپنا حق سمجھے, جو غیر کی ہے وہ اس اجازت سے اگر مل جائے تو اچھی, ورنہ رہے.
بھائی اصل میں ہرس ہوتی ہے, ہاں ہرس ہوتی ہے کہ جی میں نے کھا,
آپ کی پلیٹ میں چمکتی بوٹی میری ہرس,
جی بالکل صحیح آپ سمجھے, ہوتا یہی ہے کہ جب آپ, اچھا اس کا نظارے پتا ہاں زیادہ ملتے ہیں, زیادہ ملتے ہیں شادی حال میں,
اللہ خیر,
شادی کا موقع ہو کھانے کے لیے چلے جائیں, نیاز کا موقع ہو وہاں پر کھانے کا سامنے ہو, تھال رکھا ہو یا وہاں پر کچھ بوٹیاں ہو, تو وہاں جس انداز سے آپ دیکھیے اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات, لیکن تربیت نہ ہونے کی وجہ سے, ہرس زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, جیسے ہی وہ کہتا نہیں جی کھانا کھل گیا, ایسے ایک دم سے بندے اٹھتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے جیسے ریوڑ سے بکریوں کو چھوڑ دیا گیا,
اللہ,
اور لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ آرام سے بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پہلے لوگ نکال لیں تو آرام سے جا کر ہم نکال لیں گے, اور بعض اوقات اس میں بھی خیر ان کے لیے بچتا نہیں ہے, بےچارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دوبارہ پھر آئے گا تو کچھ ہوگا, اور ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو جلدی جاتے ہیں نا وہ اتنا زیادہ بھر کر لے آتے ہیں, کھایا جاتا نہیں, دل دیکھ کر بھر جاتا ہے, نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر ضائع ہو رہا ہوتا ہے. آپ کسی بھی جگہ جا رہے ہوتے ہیں, دیکھیے دو چیزیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے خودداری. خودداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کھانے کے حوالے سے کہ آپ جو اپنا لے کر آئے ہیں نا اسی پر صبر اور شکر کے ساتھ تنات کریں اور اسی کو تناول فرمائیں, دوسروں کی طرف نظر نہ کیجئے, دوسرا کوئی آپ سے طلب کرے یا آپ کا زیادہ ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں تھوڑا کم کھا لیتا ہوں دوسرے کو اثار کر دیتے ہیں, اس سے محبت میں اضافہ ہوگا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ دوسروں کی طرف جاتے ہیں نا لینے کے لیے, دیکھیے آپ کا کسی نے لیا تو آپ صبر کر سکتے ہیں, یہ تو آپ کے اوپر ہے نا, اب دوسرے کے لیے آپ جب جا رہے ہیں نا دوسرے کا کھانا لے رہے ہیں بغیر اجازت لیں گے تب تو شرن جائز نہیں, اور اگر آپ نے کہا چلیں جی یہ بھی تو میرے لے ہی لیتے ہیں, میں بھی تو ان کو دیتا ہوں میں بھی لے لیتا ہوں, تو بھائی اتنا لیں کہ اس کے لیے کچھ بچ بھی جائے. بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک ہی آفس میں اگر بہت سارے افراد ہوں, کوئی اچھا گھر سے بنا کر لے کر آیا, کڑائی بنا کر لایا یا اچار گوشت لے کر آیا یا گھر میں کوئی اور اچھا اپنے پسند کی چیز لے کر آیا, اور دوستوں نے سب نے مل کر تھوڑی تھوڑی کر کے سارا ختم کر دیا, بےچارہ منہ دیکھ رہا ہوتا میں کیا کروں, اس کے سامنے آپ نے اپنی سبزی سرکا دی تو جناب وہ بےچارہ بولے گا کیا, دوستوں کا ماحول ہے, لیکن آپ بھی تو غور کریں نا جناب, وہ اپنے لیے لے کر آیا تھا, آپ کے لیے سوال نہیں لے کر آیا,
آپ اپنی ہی اداؤں پہ ذرا
آپ اپنی ہی اداؤں پر ذرا غور کریں, اور ہم کہیں گے تو پھر آپ کو شکایت ہوگی, تو اس لیے اس طرح کی چیزوں کا خیال کیا جائے کہ کوئی منہ سے نہ بولے لیکن آپ کو خود بھی تو خیال ہونا چاہیے.
بالکل جی, ایک میسج میں یہاں پڑھ رہا تھا اور اس میں ہے کہ مدنی چینل نے میرا شوق ختم کر دیا فلموں والا, شکریہ مدنی چینل, اب مجھے نماز کا شوق ہے. واہ جی واہ, اللہ کریم برکت دے. اور بہت سارے میسجز ہیں, کچھ کالز لیتے ہیں, میسج میں نے پہلے کافی لیے, کچھ کالز ابھی لیتے ہیں.
مجھے شوق ہے پوری دنیا گھومنے کا نا، ایڈونچر کرنے کا.
سیرو فی الارض، اللہ کریم جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے کہ زمین کی سیر کرو، سیاحت کا یہاں پر حکم ہے. لیکن یہ کس لیے ہے؟ اپنی طبیعت کو صرف ایڈونچرسٹ کرنا ہے اس لیے ہے، ایڈونچر یا ایکسپلور کرنا ہے. ایکسپلور کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ایکسپلور کیوں کیا جائے گا؟ یعنی نئی جگہوں پر جانا، انہیں دیکھنا، وہاں کی جغرافیائی حدود سے آگاہ ہونا، وہاں کے موسم، وہاں کے صبح و شام کا مشاہدہ کرنا، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر بھی بندہ غور کرتا رہے. لیکن ایک حکم سیر کا وہاں بھی ہے، یعنی زمین پہ بندہ سفر کرے اور دیکھے کہ پچھلی قوموں کا کیا حال ہوا. اللہ کریم صلی اللہ علیہ نے جن پر غضب فرمایا، وہ اللہ کے غضب کا کیوں شکار ہوئی، اس کا بھی مشاہدہ بندہ سیر و سیاحت سے لگا سکتا ہے. سیر یہاں سفر ہی کے معنی میں، کہ جب بندہ ادھر جائے گا، دیکھے گا، تو پتہ چلے گا کہ اللہ کریم جل وعلا نے دنیا میں ایسی بستیاں بھی رکھی ہیں جو بالکل الٹ دی گئیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بندہ مشاہدہ کرتا ہے کہ کیسا قادر مطلق ہے کہ پوری پوری بستیوں کو اس نے اٹھا کر اوندھا کر کے پلٹ دیا. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن کریم میں ملتا ہے. آپ سفر کے لیے گئے تو ایک بستی کو دیکھا، قرآن فرماتا ہے وہی اخاویت علی عروشھا، وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی تھی. تو اللہ کریم جل وعلا کی قدرت کے بارے میں ان کو اور شوق ہوا کہ میں جانوں، تو رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا تو حکم تو یہ ہے کہ تو زندہ کرے گا مردوں کو قیامت میں، لیکن یہ بستیاں پورے کی پوری اوندھا دی گئی، یہ کیسے زندہ ہوں گی؟ تو رب العالمین جل وعلا نے ان کو باقاعدہ ایک پروسیس سے گزارا. کافی لمبے عرصے تک آپ سوتے رہے اور آپ کا گدھا جو تھا وہ مر چکا تھا، اس کا گوشت وغیرہ سب ختم ہو چکا تھا، صرف ہڈیاں باقی تھیں. تو رب العالمین جل وعلا نے آپ کو نیند سے بیدار فرمایا، آپ جاگے اور کھانا جو تھا وہ پرانا نہیں ہوا تھا، وہ تازہ ہی موجود تھا، اور جو سفر کے لیے جانور تھا آپ کا گدھا تھا وہ مر چکا تھا. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کی آنکھوں کے سامنے پھر اس کو دوبارہ زندہ فرمایا، اور یوں آپ کے ایک قلب میں، دل میں مزید پختگی آئی اللہ رب العالمین جل وعلا کی قدرت کے حوالے سے. اور وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ذکر کیا کہ یہ اس لیے سوال کیے گئے، ولکن یطمئن قلبی، دل اور مطمئن ہو جائے، ایمان پر اور بند جائے. تو سفر کیجئے، اچھی اچھی نیتوں سے سفر کیجئے، اور اللہ کریم آپ کو مکے مدینے کا بھی سفر نصیب فرمائے. مزید کال دیجیے.
خالد بھائی، یہ بتائیں کہ کیا ہم ایسے شوق رکھیں کہ جس کو پورا کرنے کی ہماری طاقت نہ ہو؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجیے.
مشکل میں پڑ جائیں گے. جو کام ہم نہیں کر سکتے اور اس کا شوق رکھتے ہیں، تو یہ یقیناً ہمیں مشکل میں ہی ڈالنے والا ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے نہ کرنے کے کام کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھار بندہ اپنا خرچہ بھی صرف، یعنی ایک ہے کہ میں خرچیلے مزاج کا ہوں، خرچ کرنا میرا کام، لیکن کمانے کا میرا دل نہیں کرتا. یہی ایک شوق نا بندے کو اتنا مہنگا پڑتا ہے کہ کہاں کہاں رسوائیاں کراتا ہے. کتنے لوگ ان ایسے شوق کی وجہ سے چوری کرنے والے بن گئے، ڈاکو بن گئے، اور مال ہتھیانے والے بن گئے، دوسروں کے چیزوں میں ناجائز تصرف کرنے والے بن گئے، زمینوں میں قبضہ کرنے والے بن گئے. اور مافیاز کی ایک لمبی فہرست ہے، ان میں دیکھا جائے تو بیسیکلی کون ہے؟ جو اپنا کام بڑی محنت سے کرنے والے تھے وہ نہیں، جنہوں نے خواب بہت بڑے دیکھے تھے اور محنت کے عادی نہیں تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ کام بڑا لے لیا اور محنت کرنی آتی نہیں ہے، تو خواب پورے نہیں ہو سکتے. اب کیا کیا جائے؟ خواب تو پورا کرنا ہے، اب لوٹ کھسوٹ اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی. اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. اس کو یوں دو لفظوں میں اگر سمجھیں تو چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں، شوق وہ جو پورا کر سکے. کال دیجیے.
خالد بھائی، ہمارے بعض نوجوان گاڑی تیز چلانے کے شوقین ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات بڑے نقصان کا سامنا ہوتا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرا.
جی، بڑا الارمنگ ایشو ہے، اور اس پر ہم نے لائٹلی کچھ گفتگو کی بھی ہے، لیکن واقعی راشد بھائی اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی پریشانی ہے. آپ کا تو شوق پورا ہو جائے گا، لیکن خدا نہ خاصہ بھی آج صبح آتے ہوئے بھی ایکسیڈنٹ دیکھا، لمان والحفیظ، دو ٹرک آپس میں ایسے ٹکرائے ہوئے تھے کہ ایک کا جو فرنٹ کا حصہ تھا وہ دوسرے کے جو پیچھے کا حصہ تھا اس میں بالکل ایسے ٹکرایا کہ ڈرائیور کے برابر والی جو سیٹ تھی فرنٹ سیٹ تھی اس میں اگر کوئی بیٹھا ہوتا تو وہ بالکل اسٹیکر بن جاتا، وہ ایسے بالکل پھنسا ہوا تھا اور کرین کے ذریعے سے اس کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ جلد بازی، اجلت، کیا کر لیں گے یہ نہیں سوچتے، اور پیچھے گھر والوں کا بیچاروں کا کیا ہوگا، ماں باپ کا کیا کیا ہوگا، اور اگر جانا آپ کی بھی بچ گئی تو اپاہج زندگی آپ کیسے گزاریں گے، ان چیزوں کو بھی راشد بھائی سوچنا چاہیے۔
بالکل درست آپ نے خالد بھائی فرمایا، یہاں پر قبلہ استاد گرامی مفتی قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ کا ایک جملہ جو بہت وائرل ہوا تھا، اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کے لیے تو ساری زندگی ہے، دنیا کے لیے آپ جو ہے نا، آپ دیکھتے ہیں دنیا والوں کو، تو گھر والوں کے لیے آپ ہی پوری دنیا ہے۔ آپ اگر باپ ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں، گھر کے سربراہ ہیں، بہنوں کا واحد سہارا ہیں، تو جناب سب کی امیدوں کا مرکز آپ ہیں۔ آپ بیمار ہوتے ہیں تو سارے ہی پریشان ہوتے ہیں، آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، معذور ہوتے ہیں، سارے گھر والے آپ سے ریلیٹیو جو ہیں جتنے، وہ سارے کے سارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک جو شوق ہے نا گاڑی تیز چلانے کا، یہ اس کا نتیجہ بالآخر یا تو معذوری کی شکل میں یا موت کی شکل میں نظر آتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، عشاء کے بعد ایک جنازہ آیا مسجد میں، کہا نماز جنازہ پڑھانی ہے۔ نماز جنازہ جب میں نے پڑھایا، پوچھا کہ یہ کون تھا، کہا بالکل نوجوان تھا، اور اس کا ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ بہت تیز، یہ نوجوان جو تھا موٹر سائیکل چلاتا تھا اور ون ویلنگ کرتا تھا۔ تو آج بھی کچھ دوستوں نے، ان لوگوں نے ایک پروگرام بنایا تھا اور ریس لگی، تو یہ نوجوان سب سے زیادہ تیز چلاتا تھا، لیکن ہوا کیا کہ ہاتھ سے کنٹرول اس کا وہ چھوٹ گیا اور کسی پول میں جا کر لگا، اور بیچارے کا دماغ سارا کھل گیا۔ اس طرح کتنے نوجوان ہیں جو موت کی دہلیز تک پہنچ جاتے ہیں، گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، بہنوں کا سہارا، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا، وہ اس طرح پورے گھر پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو ایسے نوجوانوں کو خاص طور پر سوچنا چاہیے، ایسے جو بزرگ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ کئی باپ بےچارے اسی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں، یہ بچے اس طرح وہ تیز ڈرائیونگ کی وجہ سے، گاڑی چلانے کی وجہ سے، آپ ان کو تھوڑا سمجھائیں۔ تو خدا را آپ تھوڑا خیال کریں۔ دیکھیے آپ کا یہ شوق کوئی ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، دوستوں میں تھوڑی واہ واہ آپ کی ہو جائے گی، تھوڑا سوشل میڈیا پر آپ کا کلپ ہو سکتا ہے کچھ وائرل ہو جائے، لیکن خدا کے لیے یہ تھوڑی سی عارضی، ایک عارضی لذت کے لیے، عارضی تعریف کے لیے اپنی زندگی داؤ پر نہ لگائیں۔ صرف آپ کی زندگی نہیں ہے، اس کو سمجھیے کہ صرف آپ کی زندگی نہیں، آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے افراد جڑے ہوئے ہیں کہ جس کا آپ سہارا ہیں، جو آپ کو دیکھ کر بہت ساری امیدیں باندھے ہوئے ہیں۔
مشہور ہونے کا شوق بھی نا یہ اچھا نہیں ہے کہ میری ویڈیو وائرل ہو جائے گی، میں مشہور ہو جاؤں گا اور یوں ہو جائے گا، اس کا کوئی خاص فائدہ نصیب نہیں ہوگا۔ چار بندے واہ واہ تو کریں گے، لیکن اسکرین کی جو شہرت ہے یہ سب سے زیادہ یوں سمجھیں کہ جلد ختم ہونے والی شہرت ہے۔ ابھی اسکرین پر کوئی ہے اور دو منٹ بعد اسکرین پر کوئی آئے گا۔ آپ شارٹس موبائل پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، ایک ریل دیکھی اور اس کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، یعنی 30-40 سیکنڈز کے آپ نے کلپ دیکھے، 10 کلپ دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو خود کو ترتیب یاد نہیں رہے گی، آپ نے کیا دیکھا، کیوں دیکھا، کس لیے دیکھا۔ بس اتنی عارضی شہرت ہے اسکرین کی، لوگوں کی ایسے نظر میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پتہ ہے کیسے مشہور ہوں؟ ایسے مشہور ہوں جیسے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور۔
سبحان اللہ،
ان کا نام علی ہے، مشہور زین العابدین کے نام سے، عابدوں کی زینت ہے۔ اللہ کریم ایسی شہرت آپ کو عطا فرمائے اور اچھے خیالات عطا فرمائے، نیک کام۔ جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا نا، تو ان کے انتقال فرما جانے کے بعد پتہ چلا، جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو ان کے کندھوں پر نشان دیکھے گئے وزن لادنے کے، بوجھ اٹھانے کے، حالانکہ دن میں تو خدام حاضر آ کرتے تھے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، اور لوگ یوں سمجھے کہ آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے، لیکن یہ نشان کیسے تھے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد پتہ چلا یہ وہ نشان تھے جو آپ راتوں میں محتاجوں کی خدمت کے لیے ان کے گھروں پر راشن چھوڑ کر آئے۔ ایسے کوئی ہونا میں جذبہ اپنے اندر پیدا کروں، یہ میرا شوق ہو، خیر خواہی میرا شوق ہو، لوگوں سے ملنا جلنا میرا شوق ہو، لوگوں سے محبت کرنا، ان کے دکھ درد دور کرنا، یہ ہمارا شوق ہو تو یہ شوق بہت اچھا ہے۔ یہ کیا کہ میں ایک ویل پر بائک چلاؤں گا اور لوگ واہ کہیں گے، بس اتنا شوق، اس شوق کی کیا بھی ساتھ ہے، اس شوق کا فائدہ کیا ہے؟
خالد بھائی، خلیفہ ہارون الرشید کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا جی میں آپ کو ایک اپنا کرتب دکھانا چاہتا ہوں، میری ایک مہارت اس کام میں ہے. تو کہا دکھاؤ کیا شوق ہے، کیا تمہاری مہارت ہے. اس نے جناب ایک سوئی ایک جگہ کھڑی کی زمین کے اندر اور دوسری سوئی لے کر اس نے اس ترتیب سے سوئی پھینکی کہ دوسری سوئی کا جو ہول تھا نا سوراخ تھا وہ سوئی اس کے اندر جا کر چلی گئی. کتنا باریک سوراخ ہوتا ہے لیکن اتنی زیادہ اس کو مہارت حاصل تھی. تو لوگوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا اس کو، واہ واہ کی کہ واہ بھائی واہ کیا مہارت آپ کی. لیکن خلیفہ ہارون الرشید نے ایک دینار اس کو تحفے میں دیا، ایک دینار انعام کے طور پر دیا اور کہا اس کو 10 کوڑے بھی مارو. تو لوگوں نے کہا حضرت اس نے اتنا اچھا کام کیا، اتنی مہارت اس نے دکھائی آپ کو اور آپ اس کو ایک دینار دے رہے ہیں انعام کے طور پر 10 کوڑوں کی سزا. تو کہا اس کو انعام تو اس لیے دیا کہ اس نے محنت بہت زیادہ کی ہے، محنت کی ہے اس مہارت حاصل کرنے کے لیے، اس کا انعام ایک دینار. کہا 10 کوڑے کیوں؟ کہا 10 کوڑے اس وجہ سے کہ اس نے ایک فضول کام کے لیے اتنی محنت کی ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ محض تھوڑی واہ واہ
فائدہ بھی، محنت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، جان جوکھم میں ڈال رہے ہیں، لیکن حاصل کیا کر رہے ہیں یہ ذرا دیکھ لیں. تو شہرت کہاں ہو، کیسی ہو، کیوں ہو، شہرت کے ساتھ یہ بہت سارے کوشچن مارک بھی لگا کے رکھنے چاہیے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں. کچھ کالز مزید دیجئے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. جی
میرا نام محمد جابر انصاری، قصور شہر سے بات کر رہا ہوں. کیا ہی بات ہے اس موضوع کی. حبیب بھائی انہوں نے کیا نعت پڑھی ہے، مجھے شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. مدینے جانے کے بارے میں حبیب بھائی کا بہت ہی اعلیٰ شوق ہے، اللہ عز و جل ہمیں بھی ایسا شوق مدینہ عطا فرمائے.
آمین آمین. واہ جی واہ واہ. بنت محمد اکرم ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ موضوع بڑا اچھا ہے، آپ کا شوق شوق مدینہ ہے اور مدنی شوق ہے، اللہ کریم ہمیں با ادب حاضری نصیب فرمائے. واہ جی واہ، اللہ رحمت کرے، کرم کی نظر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین میسیجز بھی یہاں پر ہیں اور مجھے کالز بھی بتائی جا رہی ہیں کہ بہت اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں. ساری ہی شامل تو نہیں ہو پائیں اور نہیں ہو سکیں گی، لیکن یہاں پر میں ایک موضوع ہے جو کالز میں بھی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہے اور یہاں میسیجز میں بھی کئی میسیجز اس طرح کے آئے ہیں کہ ہمیں مطالعے کا شوق ہے. ایک میسیج آیا تھا ہمارے بھائی کا، ان کا کہنا تھا مجھے ٹیچنگ کا شوق ہے، تدریس کا شوق ہے، پڑھانے کا شوق ہے. تو شاہ صاحب یہ دو شوق، پڑھانے کا اور مطالعہ کرنے کا، ان شوق کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
ماشاءاللہ سے مطالعہ کا جو شوق ہے، شوق تو بہت اچھا ہے،
زبردست،
لیکن اس شوق کے اندر تھوڑا سا غور کر لیا جائے کہ اس کو پڑھنا کیا ہے.
زندہ باد.
ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں اور فوراً چلے جاتے ہیں، دو صاحب آپ سے ملاقات نہیں کرتے. تو فرمایا کہ تم سے افضل لوگوں کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں،
اللہ
تم سے افضل لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، اس لیے میں چلا جاتا ہوں. تو ان سے پوچھا گیا کہ کیسے آپ یہ صحبت حاصل کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میں جو ہے وہ انبیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، تابعین کی، تبع تابعین کی صحبتوں سے فیضان حاصل کرتا ہوں. اور بتایا کیا کہ میں یہاں سے اٹھ کے جاتا ہوں تو میں احادیث کریمہ کا مطالعہ کرتا ہوں،
اللہ
میں یہاں سے اٹھ کے جاتا ہوں دینی کتب کا مطالعہ کرتا ہوں. تو کہیں انبیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے، کہیں ان کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہوں، کہیں صحابہ اور اولیاء کرام کی بارگاہوں میں پہنچ جاتا ہوں، وہاں سے فیض لیتا ہوں. تو پہلے تو یہ ہے کہ مطالعہ کا شوق ہے، شوق بہت اچھا ہے، لیکن آپ نے مطالعہ کیا کرنا ہے، آپ کی جو ہے وہ کس چیز کا مطالعہ کر رہے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ احادیث مبارکہ ہیں، پھر جو دیگر دینی کتب ہیں. اچھا ٹیچنگ کے حوالے سے جو ٹیچنگ کا شوق رکھتے ہیں، تو ان کے لیے مطالعہ جو ان کا سبجیکٹ ہے، اگر وہ فزکس پڑھاتے ہیں تو فزکس سے ریلیٹڈ چیزیں، اگر وہ بایولوجی پڑھاتے ہیں تو بایولوجی سے ریلیٹڈ چیزیں، اگر وہ کیمسٹری پڑھاتے ہیں تو کیمسٹری کے سے ریلیٹڈ چیزیں. یعنی جو ٹیچنگ آپ کر رہے ہیں، جس موضوع کو آپ پڑھا رہے ہیں، اس کے متعلقہ جو کتب ہیں ان کا آپ مطالعہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ٹیچنگ بھی امپروو ہو جائے گی آپ کی اور مطالعے والا شوق بھی پورا ہو جائے گا.
اور اچھے ٹیچرز کے ساتھ اگر تھوڑا الگ سے الگ رہے گی، تھوڑا ان سے مشورہ لیتے رہیں گے تو یہ بھی ہوگا. کسی بھی فیلڈ میں ماہر بننے کا، شاہ صاحب جیسے علماء بیان کرتے ہیں اور سیانے کہتے ہیں کہ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے ماہرین سے وابستہ رہا جائے، ماہرین سے اگر رہنمائی لیتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی اور مطالعہ کرنے کے لیے، اسٹڈی کرنے کے لیے ایک بہت پیاری اور ایک بہت عمدہ کتاب کون سی ہے، کیا پڑھا جا سکتا ہے اس میں؟ آئیے ایک پرومو دیکھتے ہیں۔
ہم زندگی گزارتے ہیں اور زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کسی کی رہنمائی اور سیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یقیناً انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ پسندیدہ منتخب افراد ہیں کہ جن کی زندگیاں، جن کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انبیاء اکرام نے اپنی زندگیوں میں دینی، اخلاقی، دنیاوی، معاشی اور معاشرتی تمام پہلوؤں کو بڑے احسن اور خوبصورت انداز پہ ڈیلیور کیا، جس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے اور مینارہ نور ہے انبیاء اکرام کی سیرت۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی پیاری اور خوبصورت زندگی کو جاننے کے لیے مستند اور آسان کتاب مفتی محمد قاسم عطاری مدظل العالی کی سیرت الانبیاء آج ہی مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیے یا آن لائن آرڈر کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ مکتبۃ
المدینہ ماشاء اللہ، کتابوں کا مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ اس سے سیرت بھی بہتر ہوگی، کردار بھی ستھرا ہوگا، اور خاص کر جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں ہم جانیں گے تو ان سے محبت بھی بڑھے گی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نیک اعمال اپنی زندگی میں مختلف ادوار کے ساتھ کیسے لے کر چلنے ہیں انشاءاللہ یہ بھی سیکھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک سوال یہ آیا تھا کہ خواتین کو کیا شوق ہونا چاہیے؟ راشد بھائی،
خالد بھائی، اس سے پہلے یہ ایک بات عرض کروں گا کہ کہا تھا نا کہ ہمیں جی مطالعے کا شوق ہے، تو جو کہتے ہیں جی ہمیں مطالعے کا شوق ہے تو وہ یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ مطالعہ کرتے بھی ہیں یا صرف شوق ہی ہے۔
شوق ہی
اگر شوق ہے تو پھر آپ مطالعہ کرنا بھی چاہیے۔ ٹیچنگ کا شوق ہے تو آپ ٹیچر بننے کے لیے یا پڑھانے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے تو پھر آپ نظر ثانی کر لیں کہ آپ کو شوق نہیں ہے، ایک ویسے ہی حسرت ہے۔
اچھی بات ہے جس کا خیال ہمارے دل میں بھی آیا۔
دوسری بات، خواتین کو کیا کیا شوق ہونے چاہیے جو ان کے لیے مفید ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک سلائی کڑھائی کا شوق ہر خاتون کو ہونا چاہیے، یہ فائدے مند ہی ہے کہ آپ کے بچے ہیں، آپ ان کے اگر سلائی خود کر لیتی ہیں، کڑھائی خود کر لیتے ہیں تو آپ کا خرچہ بھی بچتا ہے، اپنی من پسند چیزیں آپ بچوں کو جو جائز ہیں وہ پہنا سکتی ہیں۔ کھانا بنانے کا شوق خواتین کو اگر ہو تو اس سے شوہر بھی خوش ہوتے ہیں، گھر کے دیگر افراد بھی، بچے بھی شوق سے چیزیں کھاتے ہیں۔ بچے باہر کی چیزوں سے زیادہ گھر کی چیزیں شوق سے کھائیں گے اگر آپ کو کھانا بنانے کا شوق ہے، چونکہ جب آپ کو شوق ہوگا تو آپ محنت سے بنائیں گی اور آپ اچھی چیزیں بنائیں گی۔ اسی طرح شوق صفائی ستھرائی کا ہونا چاہیے، یہ بہت اچھا ہے۔ صفائی ستھرائی کا شوق ہوگا تو آپ گھر کو بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لباس کو بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو جب آپ صاف ستھرا رکھتے ہیں، خاص طور پر جو بڑے لوگ کہتے ہیں کہ کسی عورت کا رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس گھر کا واش روم اور اس کا کچن دیکھا جاتا ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ گھر والے کتنے سلیقہ مند ہیں یا بچیوں کی کیسی تربیت کی گئی ہے۔ تو ماں کا جب شوق صفائی ستھرائی کا ہوگا تو انشاءاللہ یہ بچیوں پر بھی اثر انداز ہوگا۔ اسی طرح ایک شوق یہ بھی ہونا چاہیے عبادت کا، عبادت کا شوق اگر ماں کو ہو، تلاوت قرآن کا، نماز پڑھنے کا، اللہ رسول کا ذکر کرنے کا، اور گھر کے اندر اگر گٹھلیاں رکھ کے اس پر درود پاک پڑھنے کا اگر شوق ہو تو یہ شوق بچوں میں بھی کنورٹ ہوتا ہے۔ ماں کے پاس اگر چھوٹی سی تسبیح ہو یا ماں کو نعتیں سننے کا شوق ہو، اینڈرائڈ موبائل تقریباً ہر گھر کے اندر ہوتا ہے، تو اس میں آپ کام کے دوران اگر کوئی نعت لگا لیتے ہیں یا مدنی مذاکرہ لگا لیتے ہیں، علماء کرام کے بیانات لگا لیتے ہیں، تو اس سے علم بھی حاصل ہوگا اور یہ چیزیں بچوں کے اندر بھی کنورٹ ہوں گی۔ اچھا، انشاءاللہ گھر آپ کا امن کا گہوارہ بنے گا، گھر میں برکتیں بھی نازل ہوں گی،
اور لوگوں کو دین کی، جو گھر میں بسنے والے ہیں ان کو دین کی بات کرنے، سننے اور سمجھنے کے لیے دل انشاءاللہ کشادہ ہوتا چلا جائے گا۔ مدنی چل کے ناظرین، ایک اور شوق ہے اور وہ بڑا پیارا شوق ہے، وہ ہے رب العالمین جل وعلا کے کلام کو پڑھنے کا شوق۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شوق کی ترغیب دلائی، ارشاد فرمایا کہ یہ شوق تمہارے دلوں میں ہوگا، یعنی جس طرح ترغیب دلائی، تو ترغیب کا ایک خلاصہ اور لب لباب یہ بنتا ہے کہ یہ شوق تمہارے دلوں میں ہوگا تو تمہارے سینوں کو ویران نہیں چھوڑے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو یاد کرنے کی اور اس کی تلاوت کرتے رہنے کی ترغیب دلائی، کچھ ایسا ارشاد فرمائے۔
بالکل، ایز اے مسلم، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، ہم پر لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ قرآن ہے اس کو ہم پڑھیں۔ اس کی تو ہر حرف پر، نہیں بھی معنی سمجھ میں آتا، لیکن ہر حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے، اجر ہی اجر ہے، برکت ہی برکت ہے، اور اس کا حسن یہ ہے کہ آپ جب پڑھیں گے آپ کو ایک نئی لذت ملے گی، ایک نیا سرور ملے گا آپ کو قرآن پاک کی تلاوت سے۔ اچھا پھر آپ کسی خوش الہان قاری سے سنیں گے تو آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے گا, دل کو قرار ملتا ہے. کچھ چیز ہوتی ہے نا, ایک دفعہ سن لیے تو پھر دوسری مرتبہ سننے کو دل نہیں کرتا, لیکن قرآن وہ ہے کہ اسے بار 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 سننے کا دل کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ.
تم میں شوق دلانے والی بات.
جی شوق دلایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی افضل عبادت, میری امت کی افضل عبادت کیا؟ کہا وہ تلاوت قرآن ہے. صحابہ کرام کا خود کا عمل دیکھیں کہ صحابہ کرام وہ کس قدر تلاوت کرنے والے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے تھے, یہاں تک کہ دو مصحف شریف آپ کے پاس شہید ہو گیا, آپ اتنی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے. بعض صحابہ تو وہ تھے کہ آپ اپنے دن کا آغاز بغیر قرآن پاک کے کرنا پسند نہیں کرتے تھے کہ جب تک قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو جائے. تو یہ شوق دلانے والی بات ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا پیارا قرآن ہے, اس کا ضرور مطالعہ کیجئے, شوق پیدا کیجئے اور صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھ کر اور پھر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں, آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ.
صحیح سیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا مدنی چینل کے ناظرین, یہ ایک لازمی امر بھی ہے کہ جس سے کم از کم ہماری نماز تو درست ہو سکے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ بالغان جو ہیں یہ اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہیں کہ ہم اس سے قرآن سیکھ سکتے ہیں. اچھے شوق ہماری زندگی میں کیسے پیدا ہوں, ان کو سیکھنے کے لیے, اچھے شوق سے اپنی طبیعتوں کو آراستہ کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, اس میں آنا جانا رکھیں, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں, انشاءاللہ یہ اچھے شوق کی طرف ہماری توجہ کو لائیں گے. اللہ کریم ہمیں نیک اجتماعات میں شرکت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ و سلام.
مدینے کے زائر سلام سے کہنا تڑپتے رہتے, غلام سے کہنا بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا پڑا
پر ذکر خدا ذکر آخا کھلے.